وللسيد اخذ غله مثله مع وجود دين وما زاد للغرماء ويتحجر ان ابق. هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يتحجر لان الاباق لا ينافي الاذن فانه يصح اذن الابق. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا اگر عبد مازون پر کوئی دین آ جائے کسی تجارت کی وجہ سے یا تجارت کے معنی میں جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کوئی اس پر دین آ جائے تو اس دین کا تعلق اس عبد مازون کے رقبہ سے ہوگا اور اس کی کمائی سے ہوگا اور وہ جو ہبہ اس نے قبول کیے ہیں ان کے ساتھ ہوگا. لیکن جو مال وہ آقا کو دین کے آنے سے پہلے ادا کر چکا ہے اس کے ساتھ اس دین کا تعلق نہیں ہوگا. بھائی اب بھائی اس عبد مازون پر دین ہے مثلا بھائی تو کیا اس دین کے ہوتے ہوئے جو وہ کمائی کر رہا ہے تو آقا مقررہ حصہ اس سے وصول کرتا رہے گا یا وصول نہیں کر سکتا؟ بھائی سمجھ میں آیا سوال؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی عبد مازون ہے اس پر دین ہے تو اس کی کمائی کے ساتھ تو اب جو جن کا دین ہے ان کا حق وابستہ ہے تو کیا آقا اپنے مقررہ حصہ وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی آقا اپنا مقررہ حصہ وصول کرتا رہے. بھائی سمجھ میں آیا غلہ مثل اس سے کیا کرتا رہے بھائی؟ یعنی اس جیسے غلام جتنی آمدنی عموماً اپنے آقا کو دیا کرتے ہیں اتنی آمدنی آقا وصول کر سکتا ہے یا اس کا حق ہے اور جو باقی بچا کرے گا اس میں غرما کا حق ہوا کرے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو آقا اپنا حصہ وصول کرتا ہے. کیوں بھائی یہ کیوں آقا اپنا حصہ وصول کرتا رہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر آقا کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے وہ تو غلام کو پھر مہجور بنا دے گا, اس سے اجازت کو کیا کر لے گا, ختم کر لے گا. تو پہلے جو دین کے تھوڑا بہت وصول ہونے کی صورت تھی وہ بھی بند ہو جائے گی. لہذا ہم کیا کہتے ہیں کہ آقا اپنا حصہ وصول کرتا ہے. یہ مانا ہے وللسیدی اور آقا کے لیے جائز ہے اخذ غلۃ مثلہ کہ وہ غلہ مثل لیتا رہے, یعنی اس جیسے غلاموں سے جو آمدنی لی جاتی ہے سمجھ میں آیا وہ لیتا رہے. مع وجود دین باوجود دین کے پائے جانے کے, وما زاد للغرماء اور جو زائد ہوگا وہ غرماء قرضاہوں کے لیے ہوگا. بھائی ویتحجر ان ابقا بھائی عبد مازون اگر بھاگ جائے, کہتے ہیں بھائی عبد مازون بھاگے گا تو خود بخود محجور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ محجور. بھائی اذن ختم اس کا. یہ معنی ہے ویتحجر اور محجور ہو جائے گا غلام عبد مازون ان ابقا اگر وہ بھاگ گیا. ھذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ لا يتحجر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ محجور نہیں ہوگا. لأن الاباق لا ينافي الاذن اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں بھاگ جانا اذن یعنی اجازت کے منافی نہیں. بھائی بھاگ جانا اجازت کے منافی نہیں ہے تو دونوں میں جب منافات نہیں ہے تو بھاگنے سے اجازت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بھائی وہ فرماتے ہیں کہ بھاگے ہوئے کو بھی اجازت دینا صحیح ہے, اس کے لیے بھی اجازت کر دینا. لِأَنَّ الْإِبَاقَ لَا يُنَافِي الْإِذْنَ اس لیے کہ بھاگ جانا جو ہے وہ اجازت کے منافی نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَصِحُّ إِذْنُ الْعَابِقِ اس لیے کہ بھاگے ہوئے کی اجازت یہ بھی صحیح ہے. وَلَنَا ہماری دلیل یہ بھئی ہم دلیل دیتے ہیں بھئی حجر اگرچہ صراحتاً تو نہیں ہے لیکن دلالتاً حجر آ گیا. دلالتاً کیا ہے بھائی؟ دلالتاً حجر کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ غلام بھاگ چکا ہے, غلام باغی ہے, نافرمان ہے, سرکش ہو چکا اور باغی اور سرکش غلام کے لیے آقا اجازت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. بھائی تو یہ دلالت کر رہا ہے اس کا حال کہ آقا اس پر راضی نہیں ہوگا, لہذا دلالتاً حجر آ جائے گا یہاں اگرچہ صراحتاً نہ ہو. ولنا ہماری دلیل یہ ہے ان دلالت الحجر قائمت حجر کی دلالت یہاں قائم ہے موجود ہے. لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقه اس لیے کہ آقا راضی نہیں ہوتا اپنے حق کو ساقط کرنے پر. حال تمردہ، اس کی نافرمانی کی حالت میں، تمرد کا معنی نافرمان اور باغی ہونا اور سرکش ہونا، اس کی سرکشی کی حالت میں آقا اپنا حق ثابت کرنے پر راضی نہیں ہوگا. اما اذا اذنہ صریحا، ہاں اگر آقا اس کو صراحتاً اجازت دے دے، بھئی دیکھو ایک غلام ہے، اس کو آقا کی طرف سے اجازت تھی لیکن وہ بھاگ گیا ہماری طرف سے، یہاں دلالت آ گئی کس چیز پر؟ ہجر پر. دلالت کس پر آ گئی؟ تو لہذا وہ دلالتاً محجور ہو جائے گا. لیکن اگر آقا نے صراحتاً کہہ دیا کہ بھئی اس کو ابھی بھی میری طرف سے اجازت ہے، وہ کیا کرتا رہے؟ تجارت کرتا رہے. اب ایک طرف ہے دلالت، دلالت تقاضا کیا کر رہی ہے کہ اس کو محجور ہونا چاہیے، دوسری طرف آقا کی تصریح ہے کہ اس کو اجازت ہے، تو لہذا تصریح اس دلالت کو کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی، اس کو فوت کر دے گی. یہی بات کر رہے ہیں، اذا اذنہ صریحاً، جب اس کو صریحاً اجازت دے دی، فہو یفوت الدلالتا، تو یہ صریح اجازت اس دلالت کو کیا کر دے گی؟ فوت کر دے گی، ختم کر دے گی. تو ما قبل میں متن میں کیا آیا تھا بھائی؟ کہ اگر وہ بھاگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ محجور. اسی طرح او مات سیدہ، اس کا آقا کیا ہو؟ مر جائے، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ محجور. او جن مطبقاً، یا وہ مجنون ہو جائے. مولانا جی کون سا جنون بھائی؟ جو کیا ہو؟ جنون مطبق مولانا، جو سارا سال رہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تھوڑے جنون سے فرق نہیں، سارا سال رہے. بعضوں نے سال بیان کیا، بعضوں نے ایک مہینہ بیان کیا بھائی. تو ایسا مجنون ہو جائے بھائی، تو اس صورت میں بھی وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ محجور ہو جائے گا. او لحق بدار الحرب مرتدن، یا وہ آقا مل گیا دار الحرب کے ساتھ اس حال میں کہ مرتد تھا. آقا مرتد ہو کر کہاں چلا گیا؟ دار الحرب. اور آپ نے پڑھا ہے ارتداد بھی کس کے حکم میں ہے؟ موت کے حکم میں. اور موت آقا کی صورت میں غلام محجور ہوتا تھا، تو ارتداد کی صورت میں بھی محجور ہو جائے گا. او حجر علیہ، یا آقا اس پر کیا کر دیتا ہے؟ ہجر لگا دیتا ہے، بشرط ان یعلم ہوا و اکثر اہل سوق ہی، بشرط وہی شرط کہ وہ بھی اسے بھی علم ہو جائے، وہ بھی اسے بھی علم ہو جائے اور اکثر بازار والوں کو بھی پتہ لگ جائے، پھر وہ محجور ہو جائے گا. آقا نے غلام کو اجازت دی تھی مولانا، اب صورتیں ذکر کر رہے ہیں کب کب محجور ہوگا وہ بھائی. کئی صورتیں ذکر کی، ایک صورت یہ کہ آقا خود صراحتاً اس پر کیا لگا دے؟ ہجر لگا دے، تو اس صورت میں بھی یہ محجور ہوگا. لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے کہ اسے بھی پتہ لگے، اسے بھی خبر ہو کہ مجھے آقا نے کیا کر دیا ہے؟ محجور. اور اکثر بازار والوں کو بھی معلوم ہو، کیونکہ اگر بازار والوں کو نہیں پتہ چلے گا پھر تو وہ بیچارے دھوکے میں پڑے رہیں گے، وہ سمجھیں گے شاید ابھی بھی اس کی اجازت ہے، اس کے ساتھ لین دین کرتے رہیں گے معاملات اور نقصان اٹھائیں گے بھائی. یہ مانا بشرط یعلم ہوا و اکثر اہل سوق بھائی، شرط کے جان لے وہ بھی اور اکثر بازار والے بھی بھائی. این یعلم ہوا، یہ ہوا تاکید ہے، یعلم کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آگے اکثر کا عطف ہو رہا ہے، این یعلم کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، اکثر کا عطف کس پر ہے؟ ضمیر مرفوع متصل پر. اور آپ نے پڑھا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف دو صورتوں میں جائز ہے، کہ یا تو اس کی تاکید لائی جائے یا فصل آ جائے. تو یہاں اس کی تاکید لے آئے بھائی، تاکید سے آپ اس پر آتا صحیح ہوا. تو کہتے ہیں دافان للغرور، یعنی الناس، دور کرنے کے لیے دھوکے کو لوگوں سے، جی اس لیے ہم نے کہا کہ وہ بھی اس کو بھی علم اور اکثر بازار والوں کو بھی. جی والامتو، ایت حجر الامتو، اس کا بھی آتف ما قبل میں بھائی جو آیا تھا پچھلے صفحے کے آخر میں، ایسا ایت حجر، اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس پر آتف ہے. اور محجور ہو جائے گی باندی بھی، انی سولدہا، اگر اسے آقا نے ام ولد بنا دیا. بھائی ایک باندی تھی، آقا نے اسے کیا بنا؟ اجازت دی تھی تجارت کاروبار وغیرہ کی، پھر آقا اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے، وہ کیا بن گئی آقا کی؟ ام ولد. بس ام ولد بنتے ہی اس پر وہ کیا ہو گئی؟ محجور ہو گئی. بھئی یہاں تو آقا نے صراحتاً ہجر نہیں لگایا، پھر کیوں محجور ہوئی؟ کہتے ہیں یہاں بھی دلالتاً ہجر آ گیا. کیا گیا؟ اس لیے کہ آقا نے اسے اپنی ام ولد بنا دیا، یہ آقا کے بچوں کی ماں ہوئے اور آقا عموماً پسند نہیں کرے گا کہ اس کے کہ یہ عورت کیا ہو اب عام لوگوں کے ساتھ نکلے اور ان کے ساتھ معاملات وغیرہ کرے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں دلالت آ گئی. ای تتحجر الامۃ ان استولدها عندنا, محجور ہو جائے گی باندھی اگر اس کو ام ولد بنا دیا ہمارے نزدیک. وعند ظفر رحمہ اللہ لا يتحجر, امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک وہ محجور نہیں ہوگی. لانه يجوز اذن المستولدات, اس لیے کہ ام ولد کو بھی اجازت دینا جائز ہے, تو یہ بھی ام ولد ہے یوں سمجھیں گے, اس کو اجازت ہے. قلنا ہم کہتے ہیں فیہ دلالت الحجری, اس اس کو جو ام ولد بنا دیا اس کے اندر دلالت ہے حجر کی. اس ظاہر اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ انہ لا یرضا, کہ آقا اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ان تخرج وتعامل مع الناس, کہ وہ کیا کرے باہر نکلے اور لوگوں سے معاملات کرے. لیکن اذا اذنها, لیکن بھائی دلالت کس چیز کی آئی؟ حجر کی دلالت کس چیز کی آئی؟ لیکن آقا صراحتن کہہ دیتا ہے بھائی تو اب بھی معزونہ ہے, تو کیا کر سکتی ہے تجارت وغیرہ, اب صراحت آ گئی تو یہ صراحت اس دلالت کو کیا کر دے گی؟ فوت کر دے گی. یہی بات ہے. لیکن اذا اذنها, لیکن اگر آقا نے اسے اجازت دے دی, فصریح یفوت دلالت الحجری, تو صریح جو ہے وہ فوت کر دے گا حجر کی دلالت کو. لا ان دبرها, اوپر کیا آیا تھا, باندی کو اگر ام ولد بنایا تو محجور ہو جائے گی. لا ان دبرها, لیکن اگر اس کو کیا بنایا, مدبرہ بنایا, پھر نہیں ہوگی محجور. بھائی وَزَمِنَ قِيمَتَهَا لِلْغَرِيمِ, اور ضامن ہوگا آقا اس باندی کی قیمت کا. لِلْغَرِيمِ, کس کے لیے؟ خطفاہوں کے لیے. دونوں صورتوں میں آئی تھی, صورت الاستیلاد والتدبیر, ام ولد بنانے کی صورت میں اور مدبرہ بنانے کی. بھئی کیوں؟ بھئی دیکھو, ام ولد کی بیع جائز ہے نہیں, اسی طرح مدبرہ کی بیع جائز ہے, ان دونوں کی تو بیع نہیں جائز. اور آپ نے ابھی پڑھا تھا پچھلے مسئلے میں کہ مازون پر جو دین آتا ہے وہ کس سے متعلق ہوتا ہے, اس کے رقبے سے, اس کی ذات سے. اگر مال سے ادائیگی نہ ہو سکے تو اسے بیچ کر اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. یہاں پر اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا, تو مانع آقا کی وجہ سے آیا, لہذا آقا اس کی قیمت کا ضامن ہوگا. بھائی اچھا, تو کہتے ہیں انکان علی المستولدتی و علی المدبراتی, اگر تھا ام ولد پر اور مدبرہ پر, بھائی دین محیط, اتنا دین جس نے احاطہ کیا ہوا تھا اس کے رقبے کا, غرمت سید و قیمتہا, تو کیا ہوگا, آقا کو ضامن بنایا جائے گا اس کی قیمت کا. جی, یا یوں کہہ لو غرمت سید و قیمتہا, آقا ضامن ہوگا اس کی قیمت کا. تو غرمہ کا معنی ضامن ہونا اور غرمہ کا معنی ضامن بنانا. ولا یغرم ما زاد علی القیمت, اور زائد نہیں ہوگا اس کا جو قیمت پر زائد ہو. بھائی دیکھو بھائی, ایک باندھی تھی, اس کو آقا نے اجازت دے دی تھی تجارت کی, اور اس پر دین آ گیا 5 لاکھ روپے. کتنا دین آیا؟ 5 لاکھ روپے دین آ گیا. آقا نے اس کو ام ولد بنا دیا, اب آقا پر زمان اس کی قیمت کا آئے گا. ماں اور باندی کی قیمت تھی مثلا 4 لاکھ, کتنا؟ 4 لاکھ قیمت تھی, تو آقا پر زمان بھی کتنا آئے گا؟ 4 لاکھ کا آئے گا. اور جو زائد ہے 1 لاکھ, اس کا زمان, بھائی کیوں یہ زائد کا زمان کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آقا کی, اس آقا نے جو ام ولد بنایا تو کس کو روکا؟ اس باندی کی ذات کو روکا. کس کو روکا؟ باندی کی ذات. انہوں نے بیچنا تھا نا اگر, ورنہ تو باندی کی صرف ذات کو اس نے روکا ہے, لہذا اس ذات کی, اس کی جو قیمت ہوگی وہ کس پر آ جائے گی؟ تو باندی تو تھی کتنے کی؟ 4 لاکھ کی. تو معلوم ہوا وہ کتنے کا مانیا بنا ہے؟ 4 لاکھ کا. تو اس پر کتنا آئے گا زمان بھی؟ 4 لاکھ ہی آئے گا. یہ معنی والا ہے, اگر ہم ما زاد علی القیمت, وہ ضامن نہیں ہوگا وہ جو زائد ہو جائے قیمت پر. لِأَنَّهُ لَمْ يَحْبِسْ, اس لیے کہ آقا نے نہیں روکا, إِلَّا الرَّقَبَةَ, مگر اس کی ذات ہی کو, فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا, تو اس پر اس کی قیمت آ جائے گی. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آیا؟ تو لَمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْبِسْ, الا رقبت، تو آقا نے نہیں روکا مگر اس کی گردن ہی کو، اس کی ذات ہی کو صرف اس نے روک لیا ہے ام ولد بنا کر، فعلیہ قیمتہا، تو اس کی ذات ہی کی قیمت اس پر آ جائے گی، اس کی قیمت ہی آئے گی. ولا حجر فاقر انما معه امانه او غصب واقر بدين عليه صح. اچھا صورت مسئلہ یہ بھائی، آقا نے کیا کیا، ایک غلام تھا اس کے اوپر غلام تھا اس پر پابندی لگا دی، آقا نے کیا کیا اس پر حجر لگا دیا. اب اس نے بھائی کچھ کام کیا تھا، اس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ مال چیزیں موجود ہیں، وہ کہتا ہے بھائی یہ جو چیزیں ہیں میرے پاس بطور امانت کے ہیں، یا کہتا ہے یہ چیزیں میرے پاس بطور غصب کے ہیں، یا کہتا ہے میرے اوپر فلاں کا اتنا دین ہے، تو کیا یہ اس نے جو اقرار کیا ہے امانت غصب اور دین وغیرہ کا یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اقرار اس کا صحیح ہے، صحیح ہے بھائی. صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی اقرار صحیح نہیں بھائی. کیوں؟ صاحبین فرماتے ہیں اس کا اقرار صحیح تب ہوتا اگر اس کو اجازت ہوتی، عبد معزون ہو اس کا اقرار وغیرہ صحیح ہوتا ہے، لیکن عبد مہجور کا اقرار نہیں. تو لہٰذا یہاں اقرار کو صحیح کرنے والی چیز اذن تھی، اور اس وقت جب وہ اقرار کر رہا ہے اذن ہے یا آقا نے اسے ساقط کر دیا؟ اسے ساقط کر چکا، لہٰذا اس کا ان چیزوں کا اقرار کرنا صحیح نہیں. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہیں اقرار صحیح ہے، اس لیے کہ اقرار کو صحیح کرنے والی چیز یعنی مصحح اقرار جو ہے وہ اس کا قبضہ ہے. کیا ہے؟ یہ چیزیں مال اس کے قبضے میں ہے یا نہیں بھائی؟ جن چیزوں کا وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں ہے ابھی بھی، تو لہٰذا اذن تو موجود نہیں لیکن اذن کی یہاں ضرورت نہیں. اقرار کے لیے مصحح یہاں صرف کیا ہے؟ قبضہ، اور قبضہ ابھی بھی موجود ہے، لہٰذا وہ اقرار، یہ چیزیں ابھی بھی اس کے قبضے میں ہیں، تو اب وہ اقرار کر لیتا ہے تو اس کا اقرار صحیح ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ولا حجر، اگر اس کو مہجور کر دیا گیا، فاقر، اس نے پھر اقرار کر لیا، انما معه امانت، ان کے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ امانت ہے، او غصب یا غصب ہے، جی، واقر بدین، اور اسی طرح کیا کرتا ہے اقرار کرتا ہے دین کا، علیہ اپنے اوپر، صح، تو یہ صحیح ہے. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک. وقال صاحبین فرماتے ہیں لا یصح، صحیح نہیں ہے، لان مصحح الاقرار الاذن، اس لیے کہ اقرار کو صحیح کرنے والی چیز وہ اجازت ہے، وقد زال، اور وہ تو زائل ہو چکی. ولہ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان المصحح الید، کہ مصحح اقرار کو صحیح کرنے والی چیز کیا ہے؟ قبضہ ہے. وہی باقیت، اور یہ ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی چیزیں اس کے قبضے میں. وَلَوْ شَمَلَ دَيْنُهُ مَا لَهُ وَرَقَبَتَهُ لَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهُ مَا مَعَهُ. اچھا صورت مسئلہ یہ بھائی، غلام تھا اس کو آقا نے مہجور کر دیا، اب اس کے پاس کچھ مال وغیرہ پیسے موجود ہیں، کہتے ہیں اس کے قرضے کو دیکھ لو، اس پر جو دین تھا، اگر وہ اتنا دین تھا جس نے احاطہ کر لیا تھا اس کے مال کا بھی اور اس کے رقبے کا بھی، تو اب جو ہے اس مال کا جو غلام کے پاس ہے اس کا مالک آقا نہیں بنے گا، کیونکہ قرضاہوں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا. قرضاہوں کا حق کیا ہو چکا ہے اس کے ساتھ؟ وابستہ ہو چکا. صورت سمجھ میں آئی؟ ایک غلام تھا بھائی، سمجھ میں، غلام کی قیمت کتنی ہے مثلا 5 لاکھ، اور اس کے پاس سامان وغیرہ بھی ہے وہ بھی 5 لاکھ کا ہے، لیکن اس پر جو قرضہ آیا وہ بھی کتنا ہے؟ وہ بھی 10 لاکھ ہے. قرضہ کتنا آ گیا؟ تو وہ خود 5 لاکھ کا، سامان بھی 5 لاکھ کا، تو یہ اتنا قرضہ ہے جس نے اس کے گردن کا، اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا. لہذا آقا جب اس کو مہجور کر دے گا تو اس صورت میں اس کے پاس جو مال موجود ہے آقا اس کا مالک نہیں بنے گا. یہ معنی والا شامل دین ہو، اگر شامل ہو جائے اس کا دین، کس چیز کو شامل ہو جائے؟ مالہ ہو و رقبتہ ہو، اس غلام کے مال کو بھی اور اس کی ذات کو بھی لم یملک سیدہ، تو مالک نہیں بنے گا اس کا آقا، ما اس چیز کا، ما ہو جو کس کے پاس ہے، اس غلام کے پاس ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ وعندہما یملک، صاحبین کیا فرماتے ہیں، آقا مالک بن جائے گا۔ لئن الرقبت ملکہ فقزل اقساب، اس لیے کہ وہ ذات آقا کی ملک ہے، تو اسی طرح اس کی کمائیاں جو ہیں وہ بھی کس کی ملک ہیں، بھائی جو آپ غلام کے پاس 5 لاکھ ہیں وہ بھی اسی کی کمائی ہے، جب غلام خود آقا کی ملک ہے تو اس کی کمائی بھی آقا کی ملک۔ ولہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان ملک المولا یثبت خلافتا عن العبد، بھائی دیکھو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی غلام کے پاس کتنا مال ہے، 5 لاکھ کا مال ہے، تو اصل میں تو مالک ہے اس وقت ان کا غلام، لیکن پھر آقا کے لیے ملک جو ثابت ہوگی وہ بطور نائب ہونے کے، آقا غلام کا نائب ہو کر ان چیزوں کا کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی، یہ چیزیں کس نے کمائی ہیں، غلام نے، تو مالک کون ان کا اس وقت، جب تک وہ معزون تھا تو مالک کون تھا ان کا، غلام تھا ان کا مالک۔ اب آقا مالک بنتا ہے ان چیزوں کا جب وہ حجر لگا دے، لیکن یہ مالک کس طرح بنتا ہے، غلام کا نائب ہو کر، بھائی غلام کا نائب ہو کر، تو یہاں بھی غلام کا نائب ہو کر ان چیزوں کا اس نے مالک بننا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے زائد ہوں، یہ چیزیں اس کی حاجت سے، اگر حاجت سے چیزیں زائد ہوں گی تو آقا اس کا نائب ہوتے ہوئے ان چیزوں کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں پر جو اس کے بعد 5 لاکھ روپے یا سامان موجود ہے وہ تو غلام کی حاجت سے زائد نہیں، وہ تو اس کی حاجت کے میں مشغول کیا ہے کہ اس کی حاجت کے ساتھ یہاں مشغول ہے مولانا، اس کو ضرورت ہے اس کی دین کو ادا کرنے کے لیے، لہذا آقا ان چیزوں کا مالک نہیں بنے۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ ولہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان ملک المولا یثبت خلافتا عن العبد، کہ آقا کی جو ملکیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے بعتبار نیابت کے، خلافت کے طور پر، نائب ہونے کے اعتبار سے، عن العبد، غلام کی طرف سے، کہ وہ غلام کی طرف سے نائب ہوتا ہے، عند فراغ ہی عن حاجتی ہی، جبکہ وہ چیزیں کیا ہیں، فارغ ہوں، عن حاجتی ہی، اس غلام کی حاجت سے، کمل کل وارثی، جیسے کہ وارث کی ملکیت والا نہ مالک ہونا، تو جب اس کی حاجت سے زائد ہو تب آقا اس کا مالک بنتا ہے۔ وہنا مشغول بہا ای بالحاجت بحاجتی ہی، اور یہاں پر تو یہ چیزیں کیا ہیں، غلام کی حاجت کے ساتھ مشغول ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی، کمل کل وارث، جیسے وارث کا مالک بننا، بھائی دیکھو کوئی شخص مر جاتا ہے تو کیا اس کے سارے مال کا مالک وارث بن جاتا ہے، یا جو اس کی حاجت سے زائد ہو اس کا مالک بنتا ہے؟ یاد رکھو، میت جو مال چھوڑ کر مرے اس سارے کا مالک وارث نہیں بنتا، بلکہ پہلے میت کی اپنی حاجتیں اس سے پوری کی جائیں گی، اور میت کی کیا کیا حاجت ہے، کفن دفن کیا جائے گا، پھر اس کے دیون ادا کیے جائیں گے، پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، پھر جو مال بچے گا وہ کس کو دے دیا جائے گا، وارث کو، کیونکہ وہ مال، تو مال وارث اس مال کا مالک بنتا ہے جو میت کی حاجت سے زائد ہو، تو یہاں بھی آقا اس مال کا مالک بنے گا جو غلام کی حاجت سے زائد ہو۔ فلم یعتق عبد کسبہ بإعتاق سیدہ، فلم یعتق عبد کسبہ، یہ الف زائد ہے مولانا کتابت کی غلطی، یا اگر اس کو صحیح بنانا چاہتے ہیں تو کسبہ کے بجائے اقتصبہ فیل کر لیں، اقتصبہ کر لیں تو پھر تا بڑھانی پڑے گی، اب الف زائد نہیں، اور اگر آپ کسبہ رکھتے ہیں تو پھر الف زائد ہے۔ فلم یعتق عبد کسبہ بإعتاق سیدہ، صورت مسئلہ یہ مولانا، ابھی میں نے صورت بتا دی، ایک غلام ہے اس پر آقا نے حجر لگا دیا، غلام کے پاس مال بھی بہت سارا ہے، لیکن سارے مال نے کیا کیا ہوا ہے، سارے دین نے اس کے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے، اب اس میں مال کے اندر ایک غلام بھی ہے، اس کا بھائی آقا اس غلام کو آزاد کرتا ہے، تو کیا آقا اس کو آزاد کرے وہ آزاد ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آقا اس کا مالک ہی نہیں بنا بھائی. سمجھ میں آیا؟ ابھی بتلایا مسئلہ. یہ معنی فلم یعتق عبد کسبہ، بس آزاد نہیں ہوگا ایسا غلام کسبہ جسے اس مازون نے کمایا تھا، جسے اس مازون نے کمایا تھا، یہ غلام آزاد نہیں ہوگا بإعتاق سیدہ، اس مازون کے آقا کے آزاد کرنے سے. اے عند ابی حنیفہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک. وعندہما یعتقو، اور صاحبین کے نزدیک یہ غلام آزاد، کیونکہ ان کے نزدیک آقا مالک بن جاتا ہے، لیکن آزاد تو ہو جائے گا. وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَانِ، البتہ آقا ضامن بنے گا اس کی قیمت کا قصاہوں کے لیے. آقا نے آزاد تو کر دیا، لیکن بھئی اس غلام کے ساتھ قصاہوں کا حق وابستہ ہو چکا تھا، اس کو بیچ کر ہم نے کیا کرنا تھا؟ قرض اتارنے تھے، اور آقا نے تو اس کو آزاد کر دیا، لہٰذا اب وہ ضامن ہوگا اور اس کی قیمت دینا پڑے گی. وَعُتِقَ إِلَّمْ يُحِطْهُ دَيْنُهُ، اور اگر غلام آزاد ہو جائے گا، إِلَّمْ يُحِطْهُ، اگر احاطہ نہ کرے، يُحِطْهُ حاضمی راجے ہے مال کو اس غلام کے، اور غلام اگر آقا آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا. کب آزاد ہوگا؟ إِلَّمْ يُحِطْهُ، اگر احاطہ نہ کرے اس کے مال کا. کیا چیز احاطہ نہ کرے؟ دین ہو اس غلام کا، بھئی غلام پر دین تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو اس کے سارے مال کا احاطہ کر لے، تو اس صورت میں اب آقا اس کے غلام کو آزاد کرنا چاہے، آزاد کر دے تو غلام کیا ہوگا؟ آزاد. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی وعودی کا، آزاد ہو جائے گا غلام، اِلَّمْ يُحِطْهُ، اگر احاطہ اس کے مال کا نہ کرے، دین ہو اس کا دین بھئی، اے بے رقبتہی و قصدہی، یعنی کیا معنی؟ یعنی اس کی ذات اور اس کی کمائی کا دین احاطہ نہ کرے بھئی. بھئی ماتن نے کیا ذکر کیا متن میں؟ غلام کا بازاد ہوگا. لم یحط وہا ضمیر میں نے کس کو لوٹائی؟ غلام کے مال کو. تو اگر غلام کا دین غلام کے مال کا احاطہ نہ کرے، تو آقا کے آزاد کرنے سے وہ اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. تو متن میں صرف مال کا ذکر آیا کہ اس کا احاطہ اگر دین نہ کرے تو غلام کیا ہو جائے گا، اور علامہ صدر الشریعہ کیا فرما رہے ہیں؟ اَيْبِ رَقَبَتِهِ وَقَسْبِهِ، یعنی اس کے رقبہ اور کمائی دونوں کا احاطہ نہ کرے، تو پھر وہ آقا اس کے مازون کے غلام کو آزاد کرے تو وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ بھئی ماتن نے صرف کمائی اور مال کا ذکر کیا، اور علامہ صدر الشریعہ نے اس کی ذات کو بھی ساتھ ملا دیا. کیوں؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، جب غلام پر اتنا دین نہیں ہے کہ جو اس کے مال کا احاطہ کر لے، تو پھر لازمی بات ہے اس کی ذات کا بھی اس نے احاطہ نہیں کیا ہوگا. مثلا ایک غلام ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 5 لاکھ ہے، اور اس نے کمائی کتنی کی ہے؟ وہ بھی 5 لاکھ کی ہے، اور اس پر قرضہ کتنا آیا؟ 2 لاکھ. کتنا آیا؟ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد 5 لاکھ ہیں، اس 5 لاکھ سے قرضہ ادا کریں گے ہم. اگر اس سے قرضہ ادا نہ ہو سکا، پھر اس غلام کو بیچ کر کیا کیا جائے گا؟ قرضے کو. اور ابھی متن میں کون سی صورت آئی؟ کہ قرضے نے اس کے مال کا احاطہ نہیں کیا ہوا. جب مال کا احاطہ نہیں کیا تو لازمی بات ہے اس کی ذات کا، اس کی گردن کا بطریق اولا احاطہ نہیں کیا ہوگا. اسی لئے انہوں نے کہا بِرَقَبَتِهِ وَقَسْبِهِ وَيَبِعُ مِن سَيِّدِهِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ لَا بِأَقَلَّ وَسَيِّدُهُ مِنْهُ بِمِثْلِهَا أَوْ بِأَقَلَّ. صورت مسئلہ یہ والا نا، آپ نے مازون ہے، اس نے تجارت شروع کی لیکن اس پر دین آ گیا بھئی. کیا آ گیا؟ یہ آپ نے مازون اتنا اس پر دین آیا کہ جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا. یاد رکھو، جب رقبہ اتنا دین اس پر آ جائے کہ اس کے رقبے کا احاطہ کر لے، اب آقا کا اس کے مال سے تعلق نہ رہا بھائی، پہلے اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا مالک کون تھا؟ بھائی آقا تھا نا، کیونکہ اس پر اتنا دین ہی نہیں تھا جو اس کے مال کا احاطہ کر لے، تو جو زائد چیزیں تھیں ان کا مالک کون تھا؟ لیکن اب اس پر دین آ گیا، جب دین آ گیا تو اس کی حاجت اپنی آ گئی غلام کی، جب اپنی حاجت آ گئی تو اب آقا کا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا. لہذا جس غلام پہ اتنا دین آ جائے جو اس کی ذات کا احاطہ کر لے تو آقا کا اس کی کمائی کے اندر حق نہیں رہتا. اب اس کی اپنی حاجت ہے، وہ خود کتنی کمائی کر کے اپنا قرضے کو اتارے گا. لہذا یہ جو عبد معزون ہے جس پر اتنا دین ہے، جس نے اس کی ذات کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ آقا کے ساتھ بیع و شراء کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس سے پہلے بیع و شراء کرتا ہے پھر تو وہ صحیح نہیں، کیونکہ سارا آقا کا ہی ہے بھائی. تو سمجھ میں آیا؟ تو وہاں بیع و شراء کا کیا مانا بھائی؟ وہاں تو آقا اگر اس کے ساتھ بیع و شراء کرتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آقا کا، اور جو آقا بدلے میں دے گا وہ بھی آقا کا، تو بیع و شراء کا مانا ہی نہیں. لیکن جب اس پر اتنا دین آ جائے جس نے کیا کر لیا، اس کے ذات کا احاطہ کر لیا، اب آقا اس کی کمائی سے کیا ہو گیا؟ اجنبی ہو گیا. جب اجنبی ہوا اب اس کے ساتھ اس کی بیع و شراء کرنا صحیح ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ لیکن یاد رکھو اس کے اندر پھر کہ وہ آقا کو اب کوئی چیز بیچنا چاہے تو اس کو قیمت مثل کے ساتھ تو بیچ سکتا ہے، اس سے کم کے ساتھ. مثلا وہ آقا کو ایک گاڑی بیچنا چاہتا ہے اور اس قسم کی گاڑی آتی ہے 1 لاکھ کی، تو وہ 1 لاکھ ہی میں اس کو بیچ سکتا ہے، 1 لاکھ سے کم کے اندر نہیں بیچ سکتا. کیوں نہیں بیچ سکتا؟ تہمت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھائی گاڑی تو ہے 1 لاکھ کی، تو اپنے آقا کو 70,000 کی بیچنا چاہتا ہے، بھائی اس گاڑی کے ساتھ تو قبضاؤں کا حق وابستہ ہو چکا ہے. معلوم ہوا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے آقا کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا ہاں 1 لاکھ کی گاڑی ہے، 1 لاکھ میں بیچ رہا ہے تو یہ بیچ سکتا ہے مولانا. اب اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے؟ قبضاؤں کے قرضے کی ادائیگی ہو سکے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وہی ابھی من سیدہی، اور بیچ سکتا ہے وہ من سیدہی. بھائی میں نے بتایا تھا باع کا صلہ من آتا ہے، جس کے ہاتھ چیز بیچی جائے اس پر کیا داخل کرتے ہیں؟ من. میں نے زید پر اپنی کتاب بیچی تو میں کیا کہوں گا؟ بعت من زید، بعت میں نے زید کے ہاتھ. یہاں بھی یبیع من سیدہی، وہ بیچے گا اپنے آقا کے ہاتھ پر بمثل قیمتی، کس کس عوض میں؟ مثل قیمت کے عوض میں بیچ سکتا ہے، لا باقل، کام کے عوض نہیں بیچ سکتا. وَسَّيِّدُ، ہاں دوسری صورت، اس کا آقا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچتا ہے، یعنی یہ اسے خریدتا ہے، کہتے ہیں اس کا آقا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچ سکتا ہے مثل قیمت کے ساتھ بھی اور کم کے ساتھ بھی. مثلا آقا اسے گاڑی بیچتا ہے اور وہ گاڑی کتنے کی ہے؟ 1 لاکھ، تو آقا اس کو 1 لاکھ میں بیچنا چاہے تو اس کے ہاتھ بیچ، کیونکہ یہ قیمت مثل ہے، اور کم کے ساتھ بیچنا چاہے، کتنے میں؟ مثلا 70,000 میں بیچتا چاہتا ہے تو اس میں اسی غلام ہی کا فائدہ ہے، اس کے ذریعے وہ اپنا قرضہ اتارے گا، تو لہٰذا یہ بھی جائز بیچ سکتا. لیکن زائد کے ساتھ بیچے تو پھر آگے صورت آ رہی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ وہ صحیح نہیں، اس میں پھر دو طریقے بتلائیں گے کیا کرنا پڑے گا. تو آقا بھی غلام کے ہاتھ چیز بیچ سکتا ہے، کس کے عوض؟ مثل کے عوض اور کام کے ساتھ. یہ معنی وَسَيِّدُهُ اَيَّبِعُ سَيِّدُهُ، بیچ سکتا ہے اس کا آقا مِنْهُ، اس غلام کے ہاتھ، بِمِثْلِهَا، کتنے کے عوض میں؟ مثل قیمت کے عوض میں بیچ سکتا ہے، اور بِأَقَلَّ، یا کم کے عوض میں. اَيَّجُوزُ بَعُ الْمَازُونِ الَّذِي يَشْمَلُ دَيْنُهُ مَالَهُ وَرَقَبَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، جائز ہے بیچنا اس عبد معزون کا، جائز ہے بیع اس عبد معزون کی، الذی یشمل دینہ، کہ شامل ہو جس کا دین بھائی، مالہ و رقبتہ، اس کے مال کو بھی شامل ہو اور اس کے ذات کو بھی شامل ہو، اتنا دین ہے، یہ عبد معزون بیچ سکتا ہے. من سیدہ، کس کے ہاتھ پر؟ اپنے آقا کے ہاتھ پر وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْ یہ بے کیوں جائز آقا کی تو غلام کے ساتھ بے جائز ہی نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ یہ جائز ہے لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيٌّ مِّن مَّالِهِ اس لئے کہ آقا اس کے ماں سے اجنبی ہوتا ہے اِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ جبکہ اس پر کتنا دین ہو دین محیط ہو پھر آقا اس کے ماں سے اجنبی ہو گیا تو اجنبی کے ساتھ بے جائز ہوتی ہے لہذا یہاں بھی بے جائز ہو گئی ورنہ تو قیاس یہ تقاضا کرتا تھا بے کو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے آقا کے ساتھ کیونکہ غلام اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سارا آقا کا ہوتا ہے وَعِنْدَهُمَا صَاحِبَيْن کے نزدیک اِن بَعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ يَجُوزُ الْبَيْعُ اگر بیچتا ہے مولانا کس کے اس عوض میں بھائی اس کی قیمت سے کام کے ساتھ بیچتا ہے یجوز البیع تو پھر بھی بیع جائز ہے ہمارا اس پھر بھی کیا ہے بیع بھئی اوپر کیا آیا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غلام آقا کے ہاتھ بیچنا چاہے تو کتنے میں بیچے گا مثل قیمت میں کے ساتھ بیچے گا کم قیمت کے ساتھ نہیں بیچ سکتا صاحبین فرماتے ہیں کم کے ساتھ بھی بیچ سکتا ہے لیکن اس صورت میں یخیر المولا آقا کو اختیار ہوگا بھئی دیکھو گاڑی کتنے کی تھی غلام کے پاس 1,00,000 کی آقا کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے 70,000 میں امام صاحب فرماتے ہیں یہ بیچنا جائز ہی صاحبین فرماتے ہیں بیچ سکتا ہے لیکن بھئی اس صورت میں تو قرضاؤں کا نقصان ہو رہا ہے کہتے ہیں بھئی ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں کیسے آقا کو اختیار دے دیں گے ہم کہ بھئی آپ چاہو تو جو بیع میں کمی کی گئی ہے اس کمی کو پورا کر دو کتنی کمی کی گئی تھی آپ کے لئے قیمت میں 30,000 کی یا تو وہ 30,000 بھی دے دو غلام کو بیع صحیح رکھو یا اس بیع ہی کو توڑ دو کیا کرو تو آقا کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کمی کو پورا کر دے یا بیع کو ہی توڑ دے یہ معنی ہے وَيُخَيِّرُ الْمَوْلَىٰ اور آقا کو اختیار دیا جائے گا بین ازالت المحابات محابات وہ کمی کو کہتے ہیں جو کمی کی گئی تھی کہ وہ ازالہ کر دے اس کمی کا جو کمی کی گئی تھی وہ ادا کر دے جی تو اس کو اختیار دیا جائے گا محابات کے ازالے کے درمیان وَنَقْضِ الْبَيْعِ اور بے کے توڑنے میں سمجھ میں ہے یا تو بے کو توڑو یا وہ جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرو لِأَنَّ الزَّرَرَ عَنِ الْغُرَمَاءِ يَنْدَفِعُ بِذَالِكَ اس لئے کہ وہ جو ضرر آ رہا تھا غرماء پر ضرر تھا لِأَنَّ الزَّرَرَ عَنِ الْغُرَمَاءِ اس لئے کہ غرماء سے ضرر جو ہے يَنْدَفِعُ بِذَالِكَ دور ہو جائے گا اس کے ذریعے بھئی یہ جو دو چیزوں کا ہم نے اختیار دیا اس کے ذریعے کیا ہوگا غرماء سے بھئی گاڑی کتنے کی تھی 1,00,000 کی اس نے آقا کو کتنے میں بیچی 70,000 میں تو قصاؤں کا کتنا نقصان ہوا 30,000 تو جب ہم نے آقا کو اختیار دے دیا یا تو یہ کمی جو کی گئی ہے اس کو پورا کرو 30,000 مزید دے دو یا بیع کو کیا کر دو توڑ دو تو ان دونوں صورتوں میں اب قصاؤں کو جو نقصان تھا وہ دور ہو جاتا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يُجَوِّزْ أَبُو حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ اور جائز قرار نہیں دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے لِتُحْمَتِ کس وجہ سے تُحْمَت کی وجہ سے معلوم وہ اپنے آقا کو نفع پہنچانا چاہتا ہے اس لئے اس کو سستی چیز بیچ رہا ہے کَمَا فِي الْوَارِثِ جیسے کس کے اندر ہوتا ہے وارث کے اندر ہوتا ہے وَلَا تُحْمَتَ فِيمَا اِذَا حَابَ اگر بھئی غلام نے یہ 1,00,000 والی گاڑی 70,000 میں کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کی پھر یہ جائز ہے اجنبی کے ہاتھ کمی کے ساتھ بھی فروخت کر سکتا ہے کیونکہ وہاں تہمت نہیں جبکہ آقا کو بیچتا ہے تو وہاں تہمت ہے صورت سمجھ میں آگئے کما فی الوارثی یہ کیا عبارت مولانا جیسے کس کے اندر ہے وارث کے اندر یاد رکھو بھئی عبد مازون پر جب اتنا قرضہ آ جائے جو اس کی ذات اور اس کے مال کا احاطہ کر لے تو اس کے بعد جتنا مال ہوتا ہے اس مال کے ساتھ قرضاؤں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس لیے آقا کو کوئی چیز سستی بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا یہ اسی طرح ہے مولانا جیسے ایک شخص ہے وہ مرض الموت میں گرفتار ہوا جب مرض الموت میں گرفتار ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ بھی کس کا حق وابستہ ہو جاتا ہے وارثوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا ایک مریض ہے مولانا، بیمار ہے، مرض الموت میں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جی ایک شخص ہے مرض الموت میں گرفتار ہے، وہ اپنے سامان میں سے جو وہ چیزیں مال ہے اس میں سے کوئی چیز اپنے کسی وارث کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ فروخت کرنا چاہتا ہے، نہیں بھائی فروخت نہیں کر سکتا بھائی، کوئی وارثوں میں سے کسی وارث کے ہاتھ پر فروخت کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی مر رہا ہے اس کا بہت سامان ہے، اس میں ایک گاڑی بھی ہے، وہ اس گاڑی کو اپنے ایک بیٹے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے مرض الموت میں، نہیں نہیں فروخت کر سکتا، کیوں نہیں فروخت کر سکتا؟ کیونکہ اب باقی ورثہ کا حق بھی اس سے متعلق ہو چکا، صورت سمجھ میں؟ البتہ فرق یہ ہے کہ ورثے کی صورت میں مرض الموت کے اندر باقی ورثہ کا حق متعلق ہوتا ہے عین کے ساتھ، عین اشیاء کے ساتھ ہی حق وابستہ ہو گیا، آپ اگر وہ جو مرنے والا ہے وہ اس گاڑی کو قیمت مثل کے ساتھ بھی بیچنا چاہے تو باقی ورثہ روک سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس گاڑی کی عین کے ساتھ ہی ورثہ کا حق متعلق ہو چکا ہے، جبکہ یہاں غلام عبد معزون جو آقا کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو قرض خواہوں کا حق اس کے چیزوں کے ساتھ متعلق ہے، لیکن چیزوں کی عین کے ساتھ نہیں متعلق بلکہ ان کی مالیت کے ساتھ متعلق ہے، کس کے ساتھ؟ اس کی مالیت کے ساتھ متعلق ہے بھائی، اسی لیے ہم نے کہا بیچ تو سکتا ہے کیونکہ اس کی مالیت سے متعلق ہے اور مال اسے حاصل ہو رہا ہے، لاکھ کی گاڑی ہے اور اسے بھی کتنا مل رہا ہے؟ لاکھ مل رہا ہے تو بیچ تو سکتا ہے، لیکن کمی کی صورت میں نہیں بیچ سکتا، کمی کی صورت میں، کیونکہ ورثہ کا، کیونکہ قرض خواہوں کا حق کس سے وابستہ ہو چکا؟ مالیت سے، کس سے؟ مالیت سے، اور جب وہ پیسے کم لے گا تو ان کا حق مارا جاتا ہے، عین گاڑی کے ساتھ تو حق وابستہ نہیں ہوا لیکن گاڑی کی مالیت یعنی قیمت کے ساتھ کیا ہے ان کا حق وابستہ، تو قیمت میں وہ کمی نہیں کر سکتا البتہ بیچ سکتا ہے، صورت سمجھ میں آگئے؟ تو ورثہ کے اندر وارثوں کا حق متعلق ہوتا ہے عین شے کے ساتھ، اور یہاں پر قرضداروں کا حق متعلق ہوگا مالیت کے ساتھ بھائی، فلا باع بالاکثر حط الفضل او نقض البيع، یا مولانا حط الفضل او نقض البيع، آقا نے بھائی غلام نے آقا کے ہاتھ کو گاڑی بیچی، نہیں دوسری سو، آقا نے کس کے ہاتھ بیچی؟ آقا نے غلام کے ہاتھ ایک گاڑی بیچی، آپ نے اوپر متن میں کیا پڑھا تھا؟ آقا اگر مثل قیمت کے ساتھ بیچنا چاہے کوئی چیز غلام کے ہاتھ تو بیچ سکتا ہے، کم کے ساتھ بیچنا چاہے تو بھی، لیکن زیادہ کے ساتھ کو اگر بیچتی پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کو بتلا رہے ہیں، مثلا گاڑی تھی ایک لاکھ کی اور غلام کو آقا نے بیچی، کتنے میں بیچ دی؟ ڈیڑھ لاکھ میں بیچ دی، کتنے میں بیچ دی؟ ڈیڑھ لاکھ میں بیچ دی بھائی، تو اس صورت میں آقا سے کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے زائد رقم وصول کی ہے یہ واپس کرو یا بے کو توڑ دو، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس مال کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا ہے؟ غرما کا حق، اور گاڑی ہے ایک لاکھ کی اور تم کتنے میں اسے دے رہے ہو؟ ڈیڑھ لاکھ میں، معلوم ہوا غلام جان بوجھ کے ڈیڑھ لاکھ میں خرید رہا ہے تاکہ آقا کو کتنے کا نفع ہو جائے؟ 50، لہذا اب آقا کو کہیں گے کہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، جو قیمت کے اندر کیا کیا تھا زیادتی تم نے کی تھی وہ زیادتی کو ختم کرو، 50,000 واپس دو غلام کو، یا کیا کرو بے کو ہی توڑ دو، یہ مانا فلاو با بالاکثر، اگر آقا نے بیچ دیا اکثر کے عوض کے یعنی زیادہ قیمت کے ساتھ، حت الفضل تو وہ کیا کرے گا زیادتی کو ختم کر دے مٹا دے، او نقض البیع یا بیع کو کیا کر دے توڑ دے، ایو مر السید، آقا کو حکم دیا جائے گا بھی ازالت المحاباتی کہ وہ زائل کر دے کمی کو، او نقض البیع یا کیا کر بھی ازالت المحاباتی او نقض البیع یا بیع کیے توڑنے کا حکم دیا جائے گا، دو چیزوں میں سے، وَبَطَلَ ثَمَنُهُ لَوْ سَلَّمَ مَبِيعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. صورت مسئلہ یہ ہے، آقا نے ایک گاڑی اپنے عبد مازون کے ہاتھ فروخت کی جس پر اتنا دین چڑھ چکا ہے، جس نے اس کے مال اور اس کے رقبے کا کیا کر لیا ہے، یہ ہاتھ. یاد رکھو جب آقا اس غلام کے ہاتھ کوئی چیز بیچے تو پہلے ثمن پر قبضہ کرے پھر مبیعہ حوالے کرے. کیا کرے؟ پہلے ثمن پر قبضہ کرے پھر مبیعہ حوالے کرے، اور جب تک وہ ثمن نہیں دیتا مبیعہ اس کے حوالے نہ کرے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس نے مبیعہ پہلے حوالے کر دیا تو وہ مبیعہ کا مالک بن جائے گا اور آقا اب اسے پیسے بھی نہیں وصول کر سکتا. اگر آقا نے اسے کیا کی تھی، اس کے ہاتھ مثلا کوئی چیز بیچی، گاڑی بیچی ہے، اور پیسے وصول کرنے سے پہلے کیا کر دی، گاڑی اس کے حوالے کر دی، تو وہ غلام اس کا کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا، آقا کا حق اس سے ختم. اور آقا نے اسے کیا وصول کرنے ہیں، سمن. وہ سمن اس غلام پر دین ہوا. کیا ہوا؟ دین ہوا. اور آقا کبھی اپنے غلام پر دین کا حقدار نہیں ہوتا، لہذا وہ دین ختم ہوا، وہ دین کیا ہو جائے گا، ختم. تو سمن باطل ہو جائیں گے اور غلام اس گاڑی کا مالک بن جائے گا. اس لیے جب بھی آقا اپنے ایسے عبد مازون کے ساتھ بیع کرے تو پہلے کیا کر لے، مبیعے پر قبضہ کر لے، نہیں پہلے کیا کر لے، سامان پر قبضہ کر لے، پھر مبیعہ کو اس کے حوالے کرے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَبَطَلَ ثَمَنُهُ لَوْ سَلَّمَ مَبِيَعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. اور سمن، آقا کے سمن جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اگر اس نے مبیعہ سپرد کر دیا اس سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے. وَلَهُ حَبْسُ مَبِيَعِهِ لِسَمَنِهِ. اور آقا کے حق ہے کہ وہ مبیعہ کو روک لے اپنے سمن کے لیے، جب تک سمن نہیں دو گے میں بھی مبیعہ حوالے، یہ اس کو حق ہے. اَيْلِ السَّيِّدِ وِلَایَتُ حَبْسِ الْمَبِيَعِ. آقا کو ولایت ہے مبیعہ کو روکنے کی، بِقَبْزِ السَّمَنِ، کس کے لیے، لِقَبْزِ السَّمَنِ ہونا چاہیے مولانا، لِقَبْزِ السَّمَنِ. کس لیے بھئی؟ سمن پر قبضہ کرنے کے لیے. بھئی آقا کو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، مبیعہ کو روک سکتا ہے. فَإِن سَلَّمَ الْمَبِيَعَ قَبْلَ قَبْضِ السَّمَنِ. اگر آقا نے مبیعہ سپرد کر دیا سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے، اب طال حقہ فی العین، تو عین کے اندر اس نے اپنا حق باطل کر دیا. عین کے اندر کیا کر دیا اس نے، اپنا حق باطل کر دیا. بھئی دیکھو میرا غلام تھا اور اس پر دین محیط ہے، اس کے ہاتھ میں گاڑی بیچتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، پہلے سمن لینے چاہیے پھر گاڑی حوالے. لیکن اگر میں نے غلطی سے کیا کیا، گاڑی پہلے حوالے کر دی، تو یہ گاڑی ہے عین، اس کے اندر میرا حق تھا یا نہیں، میں اسے روک سکتا تھا یا نہیں روک سکتا تھا، سمن کی وصولی تک میں اسے روک سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اس حق کو جو عین کے اندر تھا خود ہی کیا کر دیا، باطل کر دیا. اب غلام کیا ہو چکا ہے، اس کا مالک. اب میرا حق صرف کس کے اندر باقی رہا، دین کے اندر باقی رہا. عین جو گاڑی تھی اس میں میں اپنا حق خود ہی باطل کر چکا ہوں، ساقط کر چکا ہوں، اور صرف میرا حق کس میں رہا، دین میں. اور غلام، آقا کبھی اپنے غلام پر دین کا حقدار نہیں، لہذا وہ دین بھی ختم. یہ معنی ہے اب طال حقہ فی العین، تو اس نے جب پہلے سپرد کر دیا تو اپنا حق خود ہی باطل کر دیا عین کے اندر. فلم یبق له حق الا فی الدین، تو باقی نہیں رہا آقا کا حق مگر صرف کس کے اندر، دین میں. والمولا لا یستوجب، استوجب کا معنی حقدار ہونا. والمولا لا یستوجب علی عبده دینا، اور آقا حقدار نہیں ہوتا اپنے غلام پر دین کا. فیبطل الثمن، تو ثمن ہی کیا ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے. وصح اعتاقه مدیونا. اچھا بھائی، پیچھے گزشتہ صفحے پر آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ عبد مازون ہے، اس پر دین محیط ہے، آقا اس عبد مازون کے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا. پڑھا تھا یعنی پیچھے صفحے پر، کس کے غلام کو آقا آزاد نہیں کر سکتا، عبد مازون کے غلام کو آزاد. لیکن اگر اسی عبد مازون کو آزاد کرنا چاہے آقا، کہتے ہیں ہاں اس کو کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا مالک ہے، آقا اس کا مالک ہے، چاہے اس پر دین محیط ہو چاہے دین محیط نہ ہو. ہاں اگر دین محیط اس پر ہے تو آقا پھر اس کے قیمت کا ضامن ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وصح اعتاقهم مدیونا, اور صحیح ہے اس عبد مادون کو آزاد کرنا اس حال میں کہ یہ کیا ہو, مدیون ہو یعنی اس پر دین ہو. اعتاق المولى العبد المازون, صحیح ہے آقا کا آزاد کر دینا اپنے عبد مازون کو. حال کونہ مدیونا, اس حال میں کہ وہ عبد مازون کیا تھا, مدیون یعنی اس پر دین تھا. توام کان دین محیطا او لم یکن, برابر ہے کہ وہ دین محیط ہو یا دین محیط نہ ہو, یہ آزاد کر سکتا ہے اس کو. کیوں؟ لئن ملکہ فیہ باقی, اس لیے کہ اس کے اندر آقا کی ملک باقی ہے. اچھا آگے پھر کہتے ہیں وزمین السید زمین السید الاقل من دینہ وقیمتہ. بھائی اچھا بھائی اس آقا, اس غلام کو جس کو آقا نے آزاد کیا اس پر دین تھا, تو اب کیا کیا جائے؟ آقا نے تو اسے آزاد کر دیا. کہتے ہیں بھائی آقا پر زمان آئے گا. کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. بھائی کتنا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں دین اگر کم ہوا قیمت سے تو دین کا زمان آ جائے گا, اور اگر قیمت دین سے کم ہوئی تو قیمت کا. مثلا غلام تھا 1000 کا بھائی, 1000 درہم کا, اور اس پر دین کم تھا 500 درہم. کتنا درہم؟ تو آقا نے جب غلام کو آزاد کر دیا تو کتنا حق مارا اس نے بھائی قرضاہوں کا؟ جتنا دین تھا اتنا ہی حق نا, باقی میں تو ان کا حق ہی نہیں ہے. تو لہذا جتنا حق مارا ہے وہ, اور وہ کتنا ہے؟ 500 درہم. کتنا بھائی؟ غلام کتنے کا تھا؟ 1000, اور قرض کتنا تھا؟ 500. تو غلام کو جب آزاد کیا کتنا حق ان کا مارا گیا؟ 500. تو 500 کا ضامن ہوا. صورت سمجھے؟ اور اگر قرض تھا 2000 اور غلام کتنے کا تھا؟ 1000 کا. تو بھائی پچھلی صورت میں ذرا دیکھو, پچھلی صورت میں اقل دین تھا یا قیمت اقل تھی؟ دین اقل تھا, تو آقا اس کا کیا ہو گیا تھا؟ ضامن. آپ اسی صورت بناؤ ذرا, غلام ہے 1000 کا ہی اور دین اس پر کتنا ہے؟ 2000. آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا, جب آزاد کیا تو آقا نے قرضاہوں کا کتنا حق مارا بھائی؟ 1000 حق ہی مارا نا. یہ غلام, اس غلام کو بیچ کر ان کے قرضے کی ادا, قرضے کو ادا کیا جانا تھا, اور آقا نے جب غلام کو آزاد کر دیا تو مانع بن گیا. صرف کس چیز سے؟ غلام کے رقبے سے مانع بنا, اور لہذا اب اس کی صرف قیمت دینی پڑے گی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو قیمت کا ضامن ہوگا. تو یہاں دین تھا 2000, قیمت تھی 1000, تو آقا کس کا ضامن ہوا؟ عقل کا. کس کا؟ تو دونوں صورتوں میں آقا عقل کا ضامن ہوتا ہے, یہ مانا ہے. وضمن السید العقل, اور ضامن ہوگا آقا عقل کا, من دینہ وقیمتہ, دین اور قیمت میں سے جو عقل ہے. اذا کان الدین اقل من القیمت, اگر دین کم تھا قیمت سے, یضمن الدین, تو آقا ضامن ہوگا دین کا. اذا حق للغرماء الا فی الدین, اس لیے کہ غرماء کا حق نہیں ہے مگر صرف دین کے اندر ہی, تو اسی کا ضامن ہوگا. وان کان القیمت اقل, اور اگر قیمت اقل تھی دین سے, یضمن القیمت, تو آقا قیمت کا ضامن ہوگا. لانه تعلق حقهم بالرقبتی, اس لیے کہ قرضاہوں کا حق متعلق ہوا ہے. بالرقبتی, کس کے ساتھ؟ رقبہ سے تو متعلق تھا. وہ اتلفہا, اور اسی کو آقا نے کیا کر دیا ہے؟ طلب کیا ہے. تو لہذا اتنا ہی دین اس پر زمان آئے گا. وہوا فضل دینہ معتقن بھائی, معتقن بھائی, معتقن. اوپر متن میں کیا آیا؟ وضامین السید, آقا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھو پہلے صورت ہے, مسئلہ سمجھ لو بھائی. اب اس صورت کے اندر بھائی, جب دین تھا 2000 اور قیمت کتنی تھی؟ 1000, غلام کو آقا نے آزاد کر دیا, تو آقا کتنے کا ضامن ہوگا؟ 1000. اور جو زائد ہے 1000, اس کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اس کا ضامن خود وہ غلام ہوگا. اس کا ضامن خود کون ہوگا؟ جو غلام ہوگا آزاد ہو جانے کے بعد بھئی یہ آزاد ہو گیا ہے تو اب 1000 یہ کمائے گا اور ان کو ادا کرے گا تو قیمت سے جو زائد ہوتا ہے اس کا ضامن پھر کون بنتا ہے وہی عبد معزون کس حالت میں آزادی کی حالت یہی بات کر رہے ہیں وہ ہوا اوپر تھا ضامن سید آقا ضامن ہوگا اسی سید پر عطف ہے ہوا ضمیر کا ضامن ہوا یہ عبارت بن گئی ضامن ہوگا وہ کون ضامن ہوگا غلام عبد معزون ضامن ہوگا کس چیز کا ضامن ہوگا فضل دینہی اپنے زائد دین کا جو قیمت سے زائد دین تھا اس کا ضامن ہوگا معتقن اس حال میں کہ یہ کیا ہو آزاد آزاد کیا ہوا ہو اے ضامن المازون الذي عتق ضامن ہوگا وہ مازون جس کو آزاد کر دیا گیا ہے فضل دینہ علی القیمت جو زائد دین ہے اس کا قیمت پر اس کا ضامن ہوگا فَإِنْ بِيَعَ عَبْدٌ ذُو دَيْنٍ مُحِيطٍ بِرَقَبَتِهِ وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِ أَجَازَ الْغَرِيمِ صورت مسئلہ یہ بھئی ادھر دیکھو میرا ایک غلام ہے اسے میں نے تجارت کی اجازت دی اس پر اتنا دین آ گیا جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا یہ جو غلام ہے جس پر دین محیط ہے اس کو میں نے ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس مشتری نے اس کو غائب کر دیا کیا کر دیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے مشتری نے اس کو کیا کیا بھائی غائب کر دیا آپ قرض کس سے ضمان لیں کیا کریں قرض کہتے ہیں قرضداروں کو اختیار ہے چاہے تو وہ اس بیع کی اجازت دے دیں اور ثمن وہ وصول کر لیں ثمن یہ وصول کر لیں یہ قبضہ کر لیں قرضداروں کا حق کس سے متعلق تھا اس کی ذات سے تھا اور ذات جو بیچی گئی ہے تو اب اس کی قیمت پر کس کا حق بھائی غرامہ کا تو قرضداروں کو اختیار ہے وہ چاہیں تو بیع کی اجازت دے دیں اور سارے ثمن کو وصول خود کر لیں قبضہ کر لیں یا چاہیں تو کس کو ضامن بنا دیں بائے کو ضامن بنا دیں اس کی قیمت کا یا چاہیں تو مشتری کو ضامن بنا دیں اس کی قیمت کا ان کو اختیار ہے وہ بیع کی اجازت بھی دے سکتے ہیں کاب جبکہ ان کو کیا وصول ہو جائے ثمن اور اگر ان کو ثمن وصول نہیں ہوتے پھر کس کو ضامن بنا سکتے ہیں بائے کو بھی ضامن بنا سکتے ہیں اور مشتری کو بھی اس کی قیمت کا بھئی قیمت ان میں سے جس سے چاہیں لے لیں بھئی دیکھئے مولانا فَإِن بِعَ عَبْدٌ اگر بیچا گیا ایسا غلام ذو دینن دین والا ذو دین والا غلام بیچا گیا محیطن یہ صفت ہے دین کی ایسا دین محیطن جس نے احاطہ کیا ہوا ہے برقبتی ہی اس کی رقبہ اس کی ذات کا اگر بیچا گیا ایسا غلام جس پر دین محیط تھا مولانا وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِ اور اسے غائب کر دیا مشتری نے اجاز الغریم بیعہو وَلَهُ سَمَنُهُ اجازت دے گا غریم اس بیع کی بھئی اس کی بیع کی کیا کر دے گا اجازت دے دے گا وَلَهُ سَمَنُهُ اور غریم کے لیے اس کے سمن ہوں گے یعنی بیع کی اجازت دے دے اور سمن اس کس کے ہو جائیں گے اس قرض قرضہ کے ہو جائیں گے بھئی او ضمن المشتری او البائع قیمتہ یا چاہے تو کیا کر دے مشتری یا بائع کو ضامن بنا دے اس غلام کی قیمت کا صورت سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھو اس کو اختیار تھا یہ مشتری کو بھی ضامن بنا سکتا تھا بائع کو بھی ضامن بنا سکتا تھا اس نے بائع کو ضامن بنایا اور اس سے قیمت وصول کر لی قرضہ نے کہا کس کو ضامن بنا دیا بائے اور اس سے غلام کی قیمت وصول کر لے بعد میں وہ غلام مشتری نے بائے کو واپس کر دیا عیب کی وجہ سے کس کی وجہ سے عیب کی وجہ سے تو کہتے ہیں اس صورت میں بائے نے چونکہ اس کی قیمت دی تھی لہٰذا بائے پھر رجوع کر لے گا اور قرض خاص اس کی قیمت واپس لے لے گا کیونکہ قرض کا تعلق غلام کی ذات سے تھا اور غلام کی ذات واپس آ چکی ہے لہٰذا اب اسی سے تعلق ہے اور بائے سے جو قیمت وصول کی تھی وہ بائے کیا کر لے گا واپس وصول کر لے گا سورہ سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِن ضَمَّنَهُ اَيِ الْبَائِعَ یعنی اگر اس نے ضامن بنا دیا بائے کو ورد علیہ بعیب اور پھر وہ مبیع واپس کر دیا گیا عیب کی وجہ سے بائے پر یرجع البائع علی الغریمی تو رجوع کرے گا بائے کس پر اس کا تھا پر بقیمتی ہی اس کی قیمت کے ساتھ جو اس نے ادا کی تھی اسے وعاد حقہ فی العبد اور غریم کا حق قرضہ کا حق پھر لوٹ آئے گا کس کے اندر غلام کے اندر سورہ سمجھ میں آگے اے رجع البائع علی الغریم وعاد حق الغریم فی العبد رجوع کرے گا بائے غریم پر قیمت کے سلسلے میں اور لوٹ آئے گا غریم کا حق مولانا غلام کے اندر فَإِن بَعَهُ سَيِّدُهُ مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ فَلِلْغَرِيمِ رَدُّ بَعِهِ إِلَّمْ يَصِلْ ثَمَنُهُ إِلَيْهِ وَإِن وَصَلَ وَلَا مُحَابَاتَ فِي الْبَعِ إِلَّا صورت مسئلہ یہ ایک عبد مازون ہے اور اس پر دین محیط آیا میرا ایک غلام ہے بھئی سمجھ میں آیا اور اس پر کیا ہے دین محیط آ گیا میں اس کو بیچتا ہوں کسی کے ہاتھ لیکن اس مشتری کو بھی بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ عبد مازون تھا میرا اور اس پر کیا آ چکا ہے دین محیط ہے اور مشتری کو بتلا کر میں اس کے ہاتھ بیچتا ہوں تو کیا بتلا کر بیچنے کے بعد اب قرضاؤں کو حق ہے کیا اب بھی وہ اس بیع کو رد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہتے ہیں ان کو اب بھی حق ہے مولانا مشتری کو بدلا دینے سے ان کے حق پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ اب بھی اس بیع کو رد کر سکتے ہیں ہاں اگر ان کو بیع کو ایک صورت میں رد نہیں کر سکتے وہ کب جبکہ سمن ان کو دے دیے جائیں سمن کس کو دے دیے جائیں مشتری میں نے بیچا تھا اپنے غلام مشتری کے ہاتھ بیچا تھا اپنے غلام کو جتنے سمن موصول ہوئے تھے نے کس کے حوالے کر دیے غرما کے حوالے کر دیے اور میں نے بیع کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کی تھی قیمت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بھی تو ایک صورت میں آپ وہ بیع کو رد نہیں کر سکتے مولانا کہ جبکہ سمن ان کو موصول کیونکہ ان کا حق کس سے تھا مالیت سے تھا اور مالیت ان کو حاصل ہو گئی اور اس میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی گئی فَإِن بَاهُ پس بیش دیا اگر اس غلام کو سیدہو اس کے آقا نے مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ اس حال میں کہ وہ اطلاع دینے والا تھا اس کے دین کی عالم یعلم اعلام کے کیا معنی ہوتے ہیں اطلاع دینے کے اس حال میں کہ وہ آقا اطلاع دینے والا تھا اس کے دین کی یعنی مشتری کو بتلا دیا تھا کہ اس پر اتنا دین ہے فَلِلْغَرِيمِ پھر بھی غریم کا حق ہے رَدُّ بَعِهِ کہ وہ اس بیع کو کیا کر سکتا ہے رد کر سکتا ہے کب اِن لَمْ يَصِلْ سَمَنُهُ إِلَيْهِ اگر اس کے سمن اسے نہ پہنچے نہ وصول ہوں پھر رد کر سکتا ہے وَإِن وَصَلَ اور اگر سمن اس کو مِل گئے قرضہ کو وَلَا مُحَابَاتَ فِي الْبَيْعِ اور بیع کے اندر کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوئی لا تو اس صورت میں اسے بیع کو رد کرنے کا حق نہیں وَإِنَّمَا قَالَ مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ بھئی ماتن نے یہ کیوں کہا کہ بائے نے کیا کیا تھا مشتری کو بھی دین کی اطلاع دے دی تھی وہ کہتے ہیں ماتن نے یہ جو مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ کی قید لگائی کہ لِأَنَّ الْبَائِعَ اس لیے کہ بائے نے اِذَا أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ جب اس نے مشتری کو اطلاع دے دی کہ اَنَّ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنَ کہ غلام پر دین ہے وَالْمُشْتَرِي رَضِيَ بِذَالِكَ اور مشتری بھی اس پر راضی ہے یوہمو تو یہ اس سے یہ بات یہ وہم ڈالتی ہے کہ اَيَّنْ فُزَ الْبَعُ فِرَضَ الْبَعِ وَالْمُشْتَرِي کہ بے کو نافذ ہو جانا چاہیے بائے اور مشتری کی رضا مندی سے فَنَقُولُ تو ہم کہتے ہیں اَنَّمَا هَذَا يَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ وِلَايَةُ رَدِّ الْبَعِ کہ اس کے باوجود جو غرماء ہیں قرضہ جو ہیں ان کو ولایت ہے بے کو رد کرنے کی اِذَا لَمْ يَصِلِ السَّمَنُ إِلَيْهِمْ جب سمن ان کو موصول جب سمن ان تک نہ پہنچیں وَإِن وَصَلَ اور اگر سمن ان کو پہنچ گئے فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَعِ مُحَابَاتٌ اور بے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں کی گئی تھی فَلَا تو پھر ان کو بے کو رد کرنے کی ولایت نہیں وَإِن كَانَتْ وَإِن كَانَتْ اور اگر کسی قسم کی کمی ہے بے کے اندر کیا کی گئی ہے بھئی بیچنے والے نے کیا بیچا تھا عبد مازون کو بیچا تھا مشتری کو بتلا کر بیچا اور کیا بتلایا اسے کہ اس پر کیا ہے دین محیط ہے لیکن بیک میں اس نے کمی کر دی کیا کمی کر دی مثلا غلام تھا 5 لاکھ کا اس نے اس کو بیچا ہے 4 لاکھ میں تو اگر اس میں کمی ہے تو پھر کہتے ہیں یا تو اس کمی کو دور کیا جائے یا بیع کو کیا کیا جائے توڑ دیا جائے تاکہ قصاحوں کو کسی قسم کا ضرر لاحق نہ ہو۔ وہ امکانت، اور اگر محابات تھی اس بیع کے اندر، فیم ان ترفع المحابات، پھر یا تو محابات کو رفع کیا جائے گا، او ينقض البيع، یا بیع کو کیا کیا جائے گا توڑ دیا جائے گا۔ ولا يخاصم المشتري مشتريا منكرا دينه ان غاب بائعه۔ صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی ہے، اس نے اپنے عبد مازون کو بیچ دیا، ایسا عبد مازون جس پر کتنا دین تھا، جس دین محیط تھا، پھر بائع غائب ہو گیا۔ بائع کے غائب ہونے کے بعد قرض خاص کیا مشتری کے ساتھ مقدمہ لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لڑ سکتے، مشتری کے ساتھ وہ مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ جی یہ معنی ہے ولا یخاصم المشتریا، اور یہ قرض خاص خصومت نہیں کر سکتا مشتری کے ساتھ، اور مشتری بھی کیسا ہے مولانا، منکرن دینہ، وہ انکار کر، اس حال میں کہ وہ انکار کرنے والا ہے اس کے دین کا۔ مولانا یہ قید بھی بڑھاؤ بھائی، مشتری کس کا انکار کر رہا ہے؟ دین کا۔ سمجھ میں آیا؟ قرض خواہ کہہ رہے ہیں بھائی اس غلام پر تو ہمارا دین تھا، مشتری کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے، نہیں بھائی کوئی دین نہیں ہے مجھے، فلاں شخص نے غلام بیچا ہے، تو اس مشتری کے ساتھ خصومت نہیں کی جا سکتی۔ کب؟ ان غاب بائعہ، اگر بائع کیا ہو؟ غائب ہو۔ اذا کان البائع غائبا، جب بائع غائب ہو، والمشتری منکر للدین، اور مشتری انکار کرنے والا ہے دین کا، فالدائن لا یخاصمہ، تو جو قرض خواہ ہے وہ خصومت نہیں کر سکتا اس مشتری منکر کے ساتھ۔ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک، لانہ لیس خصما لہ، اس لیے کہ یہ اس کا خصم ہی نہیں، یہ اس کا فریق مخالف ہی نہیں، اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہی نہیں بھائی، اس کا جھگڑا تو کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ بائع کے ساتھ۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ ہوا خصم ہے، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا خصم بن سکتا ہے مقدمے کے اندر۔ وَيُقْضَى لِلْغَرِيمِ بِدَيْنِهِ، تو یہاں خصومت ہو کی جا سکتی ہے اور فیصلہ کر دیا جائے گا قرض خواہ کے لیے، بِدَيْنِهِ، اس کے دین کا، یہاں خصومت ہو سکتی ہے۔ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ، بھائی کیوں خصومت ہو سکتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ امام یوسف رحمہ اللہ کی دلیل سنیے بھائی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ یہاں پر قرض خواہ دعویٰ کر رہا ہے ملکیت کا اپنے لیے۔ قرض خواہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ اپنے لیے ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس غلام پر میرا دین ہے، لہذا میں اس کا مالک ہو چکا، مجھے دیا جائے، میں اسے بیچ کر کیا کروں گا اپنے قرضے کو، تو یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور ادھر مشتری کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ بھی ملکیت کا، تو چونکہ یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس ملکیت کے اندر جو بھی اس کے ساتھ جھگڑے گا وہ اس کا خصم بن جائے گا، فریق مخالف بن جائے گا، اس کے ساتھ خصومت جائز ہو جائے گی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اس لیے کہ یہاں وہ دعویٰ ملکیت کا کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے بھائی۔ فیکون خصما لکل من ینازعہ، تو یہ خصم بن جائے گا ہر اس شخص کا جو اس کے ساتھ اس ملکیت کے اندر جھگڑے گا، تو مشتری کے ساتھ جھگڑ رہا ہے تو اس پر خصومت ہوگی۔ ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان دعویٰ یتضمن فسخ العقد، کہ یہ دعویٰ دراصل متضمن ہے فسخ عقد کو۔ بھائی غلام کس کے پاس ہے؟ مشتری کے پاس، اور یہ دائن کیا کر رہا ہے؟ قرض خواہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا دعویٰ کر رہا ہے، تو غلام اس کو تب ہی دیا جا سکتا ہے نا جب بیع کو کیا قرار دیا جائے، بیع کو فسخ کریں گے تو غلام اس کے پاس آئے گا، بغیر بیع کو فسخ ہی آ سکتا ہے؟ نہیں، تو یہ جو اس کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ متضمن ہے فسخ بیع کو، اور فسخ بیع یہاں پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ بیع ہوئی ہے مشتری اور بائع کے درمیان، اور بائع غائب ہے، تو اگر فسخ بیع کا فیصلہ قاضی کرے گا تو یہ فیصلہ علی الغائب ہوا، اور آپ پڑھ چکے ہیں فیصلہ علی الغائب صحیح نہیں بھائی۔ وَلَهُمَا صَاحِبِ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ دَعْوَا يَتَضَمَّنُ فَسْخَ الْعَقْدِ، اس لئے کہ یہ دعویٰ متضمن ہے فسخ عقد کو، وَفِي الْفَسْخِ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ، اور فسخ کی صورت میں قضاء عَلَى الْغَائِبِ لازم آئے گی، جو کہ صحیح نہیں۔ وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدٌ وَبَاعَ، بَاعَهُ نہیں ہے مولانا، یہ باعہ ہے، باعہ عین ہے صرف بھائی. وَلَوِشْتَرَ عَبْدٌ وَبَاعَ سَاكِتًا عَنْ اِذْنِهِ وَحِجْرِهِ فَهُوَ مَازُونٌ. صورت مسئلہ یہ مولانا، ایک غلام آیا مولانا کسی شہر کے اندر بھائی، غلام شہر میں آیا، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، کیا کہتا ہے، لیکن بیع و شراء بھی ساتھ کر رہا ہے، یہ اس نے نہیں ذکر کیا کہ میں عبد مازون ہوں یا عبد مازون، کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی سے کیا کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کو بتایا میں غلام ہوں لیکن بیع و شراء کر رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں مازون ہوں یا مازون، تو کہتے ہیں یہ عبد مازون شمار ہوگا، اسے کہ ظاہر حال اس کا یہ دلالت کر رہا ہے، جب وہ بیع و شراء کر رہا ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے، عبد مازون ہے. تو یہ کاف جبکہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہ میں عبد مازون ہوں یا، تو اگر ذکر کر دے کہ میں عبد مازون ہوں پھر تو بطریق اولا اس کو کیا حاصل، کیا شمار ہوگا، عبد مازون شمار. صورت سمجھ میں آگئی، یہ معنی ہے. وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدٌ وَبَاعَ، اگر بیچا غلام، خریدا غلام نے اور بیچا، ساکتاً عن اذنہ وحجرہ، اس حال میں کہ وہ خاموش ہے اپنی اجازت اور پابندی سے بھئی، یہ نہیں ذکر کیا کہ مجھ پر اجازت ہے یا مجھ پر پابندی ہے، فہو مازون، تو یہ غلام کیا ہے، جو خرید و فروخت کر رہا ہے تو معلوم ہو وہ آپ پہ مازون ہے. صورت مسئلہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں عبدن قدیمہ مصرن، ایک غلام ہے جو کسی شہر میں آیا، وقال اور کہتا ہے انا عبد فلان، میں تو فلان آدمی کا غلام ہوں، مازون فی تجارتی، میں مازون ہوں کس کے اندر، تجارت کے اندر، ویبیع یشتری، بیچتا خریدتا ہے، فہو مازون، تو وہ مازون ہے، وقذا انسکت عن الاذن، اور اسی طرح اگر وہ خاموش رہا اجازت سے، والحجری اور حجر سے، اذن یا حجر کا ذکر ہی نہیں کرتا تو بھی مولانا وہ کیا ہے، عبد مازون ہوگا. فإن تصرفه دلیل على اذنه، اس لیے کہ اس کا یہ جو تصرف کر رہا ہے، بیع و شراء کر رہا ہے، یہ دلیل ہے اس کی اجازت، اس لیے کہ عموماً عبد مہجور اس طرح نہیں کرتا بھائی. اچھا اب یہ جو عبد مازون ہے مولانا، یہ بیع و شراء کر رہا ہے، یہ کیا شمار ہوگا، عبد مازون، اس پر اتنا دین آ گیا جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا، تو کیا اس کو بیچا جائے گا دین کی ادائیگی کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، جب تک اس کا آقا اقرار نہ کر لے کہ میں اس کو اجازت دے چکا ہوں، تب تک اسے بیچا نہیں جائے گا. بھئی کیا وجہ ہے، پہلے آپ نے کہا تھا یہ عبد مازون ہوگا، اور آپ عبد مازون ہے تو لازمی بات ہے جب اس پر دین محیط ہو جائے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں جب تک آقا اقرار نہ کر لے کہ میں نے اس کو اجازت دی تھی، تب تک اس کو بیچا نہیں جائے، یہ کیا وجہ ہوئی، فرق کیوں آیا؟ کہتے ہیں بھئی دیکھو، دراصل جب غلام آیا تھا اور اس نے کیا کہا تھا، میں عبد ما فلان کا غلام ہوں اور مجھے تجارت میں اجازت ہے، تو دراصل اس نے دو دعوے کیے تھے، ایک اپنے غلام ہونے کا دعویٰ تھا اور ایک اپنے مازون ہونے کا دعویٰ تھا. غلام ہونے کا دعویٰ اس کی اپنی ذات سے متعلق تھا، لہذا وہ اقرار صحیح، دو اقرار اس نے کیے، ایک اپنی ذات کے بارے میں اور دوسرا اس نے کہا میں مازون ہوں، یہ دراصل آقا کے بارے میں اقرار ہے کہ اس نے مجھے اجازت دی ہے. تو اپنی ذات کے بارے میں تو اس کا اقرار صحیح ہے، لیکن اس کے آقا کے بارے میں جو اقرار ہے وہ آقا کے قول، آقا پر اجازت پر، آقا سے پوچھا جائے گا اس بارے میں، اس بارے میں اس کا قول حجت. دراصل اس نے کتنے اقرار کیے تھے بھائی، ایک اقرار کس پر کیا، اپنی ذات پر، کیا کہا میں فلاں کا غلام ہوں، تو یہ اپنی ذات پر اقرار ہے، یہ تو صحیح. لیکن دوسرا جو اقرار کیا کہ میں مازون ہوں، یہ دراصل کس کے بارے میں اقرار ہے، آقا کے بارے میں، کیا آقا مجھے اجازت دے چکا ہے، اور آقا کے بارے میں یہ غلام اقرار کر سکتا ہے، غیر کے بارے میں کوئی اقرار کر سکتا ہے، نہیں، تو یہ اقرار حجت نہیں. صورت سمجھ میں آگئی، تو لہذا اب جب اس پر دین آ گیا تو آپ آقا سے پوچھیں گے، اگر آقا کہہ دیتا ہے بھائی میں نے تو کوئی اجازت نہیں دی تھی، تو اب نہیں بیچ سکتے. سمجھ میں آیا بھائی، لوگوں کا تو نقصان ہو رہا ہے، بیچاروں کے پیسے جا رہے ہیں، بھائی وہ لوگوں کا قصور ہے، انہوں نے آقا سے پہلے پوچھا تھا نہیں، آقا نے کوئی کہا تھا میں نے اجازت دی ہے، یہ لوگوں کی اپنی غلطی ہے. صورت سمجھ میں آگی؟ یہ وہ صورت ہے جب غلام نے کہا تھا میں مازون ہوں. اگر اس نے مازون کا لفظ نہیں بولا, صرف کہا میں فلاں کا غلام ہوں اور پھر آ کے بیع و شراء شروع کر دیتا ہے, تو اب یہ ظاہر حال دلالت کر رہا ہے کہ وہ کس قسم کا غلام ہے, آپ مازون ہے, لوگ اب اسے بیع و شراء کر رہے ہیں, اب اس پر اتنا دین آ گیا کہ اسے بیچنا پڑا. کہتے ہیں آقا سے کہ قرار کے بغیر اسے بیچا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آقا نے کوئی کہا تھا یہ عبد مازون ہے, ظاہر حال پر تو لوگوں نے خود اعتبار کر لیے, یہ ان کی غلطی ہے آقا کی غلطی نہیں. یہ مانا ہے ولا یباع لدینہ, اور اس غلام کو بیچا نہیں جائے گا اس کے دین کی وجہ سے, الا اذا اقر سیدہ باذنہ, مگر یہ کہ آقا بھی اقرار کر, اس کا آقا بھی اقرار کر لے اپنی اجازت کا. لئن المولى اذا لم يقر بالاذن, اس لیے کہ جب آقا نے اقرار نہیں کیا اجازت کا, فدین لا يعتبر في حقه, تو اس دین کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آقا کے حق میں. والمعاملون انما تضرر لانهم اعتمدوا على ظاهر الحال, اور معاملہ کرنے والے اس کے ساتھ جو بیع و شراء کرنے والے ہیں, اس کے ساتھ جو بیع و شراء کے معاملے کرنے والے ہیں, انما تضرر, انہوں نے ضرر اٹھایا ہے, نقصان اٹھایا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اعتماد کیا تھا ظاہر حال پر. انہوں نے کس پر اعتماد کیا تھا؟ ظاہر حال پر اعتماد کیا تھا. والمولا لم یغرهم, آقا نے ان کو دھوکہ نہیں دیا. وتصرف الصبي ان نفع الاسلام والاتحاد صح بلا اذن وان ضرك الطلاق والعتاق لا وان اذن به وما نفع وضرك البيع والشراء علق باذن وليه. صورت مسئلہ یہ مولانا, بچہ بھی آپ نے پڑھا ہے بھائی, صغر بھی کیا ہے اس میں ہجر ہوتا ہے, ہجر ہوتا ہے سبب ہے ہجر کا. اب ایک بچہ ہے, وہ کئی قسم کے تصرفات کرتا ہے, کون سے تصرف کی اس کو اجازت ہے, کون سے تصرف کی اسے اجازت نہیں ہے مولانا؟ کہتے ہیں بچہ جو تصرف کرے گا, یہ تین قسم کے تصرف ذکر کریں گے مولانا. ایک وہ تصرف ہے جس میں بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اس قسم کا تصرف جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو یہ تصرف نافذ ہو جائے گا بچے کا. مثلا کیا کرتا ہے, بچہ اسلام لے آتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا نفع ہی نفع ہے, لہٰذا اب یہ ولی کی اجازت پر موقوف نہیں. یا اسی طرح والا نا, کوئی اس کو ہدیہ دیتا ہے, ہبا کرتا ہے اور یہ اس ہدیے کو قبول کر لیتا ہے, اس میں بھی بچے کا نفع ہی نفع ہے, لہٰذا ولی کی اجازت پر موقوف نہیں بھائی. اور اگر ایسا عقد ہے جس میں بچے کا نقصان ہے صرف, تو وہ عقد نافذ نہیں ہوگا اگرچہ ولی اجازت ہی کیوں نہ دے دے. جیسے بچے کا نکاح کر دیا گیا تھا بھائی, یہ بچہ طلاق دے دیتا ہے, یا بچے کو کسی نے غلام تحفے کے طور پر دیا تھا, بچہ اس کو آزاد کرتا ہے, تو یہ طلاق اور عتاق یہ سراسر اطلاع کیا ہے, نقصان ہی نقصان ہے, لہذا آپ ولی اجازت دے بھی دے پھر بھی یہ نافذ. اور اگر بچہ ایسا عقد کرتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے, یعنی بیع و شراء کرتا ہے, بیع و شراء میں نفع کا بھی احتمال ہوتا ہے اور نقصان, تو اس قسم کا اگر عقد ہو تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے. اگر ولی اجازت دے دے گا تو وہ عقد نافذ ہوگا, ولی اجازت نہیں دے گا تو عقد بھی نافذ. یہ مانا ہے بھائی. وتصرف الصبي, اور بچے کا تصرف کرنا, ان نفع, اگر وہ کیا کرے نفع دے, کل اسلامی والاتحابی, جیسے کہ اسلام لانا ہے اور ہبا قبول کرنا ہے, صح بلا اذنین, تو یہ صحیح ہے بلا اذنین, بغیر اجازت کے ہی, ولی کی اجازت کے بغیر ہی, یا ایک اور الف ہونا چاہیے بھائی, بلا اذنین. وَإِن ضَرَّ, اور اگر وہ تصرف جو ہے نقصان دینے والا ہے, کا طلاق والعتاق, جیسے طلاق اور عتاق ہے, لا, تو یہ تصرف صحیح نہیں. وَإِن أَذِنَ بِهِ, اگرچہ ولی اس کی اجازت ہی دے دے. وَمَا نَفَعَ وَضَرَّ, اور وہ تصرف بچے کا جو نفع اور نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی, یعنی دونوں آ سکتے ہیں, کل بیع و شراء, جیسے بیع و شراء ہیں, علق باذن ولیہ, یہ تصرف معلق رہے گا ولی کی اجازت کے ساتھ, ولی اجازت دے دے گا تو نافذ ہوگا ورنہ نافذ نہیں ہوگا. تو دیکھیے مولانا کہتے ہیں, دیکھیے, اکتفاء بالاہلیت القاصرہ فی النافع, اکتفا کرتے ہوئے اہلیت قاصرہ پر نافع کے اندر بھائی, وہ تصرف جو صرف نافع ہی نافع ہے اس میں اکتفا کیا گیا کس پر؟ بھئی دیکھو اہلیت کاملہ کسی کے اندر کسی تصرف کی پوری اہلیت تب آتی ہے جب وہ عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو، عاقل ہو بالغ ہو تو اس میں اہلیت کامل درجے کی آ گئی، لہذا اس کی بیع و شراء بھی صحیح، اس کے طلاق و عتاق بھی صحیح، اس کا اسلام بھی صحیح. تو لیکن ایک ہے اہلیت قاصرہ ناقص اہلیت، وہ جو بچے کے اندر ہے مولانا، کیونکہ بچے کے اندر عقل تو ہے لیکن بلوغ نہیں ہے بھائی. تو کامل اہلیت کے لیے عاقل بالغ دو شرطیں تھیں، اور ناقص اس بچے میں کون سی اہلیت ہے؟ ناقص ہے، کیونکہ دو میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے. تو لہذا اہلیت قاصرہ پر اکتفا کیا جائے گا کس کے اندر؟ اس تصرف میں جو صرف نافع ہو، اور جو تصرف صرف نقصان دہ ہے اس میں اہلیت کاملہ کی شرط لگائی جائے گی، اور جو تصرف نفع و نقصان کے درمیان دائر ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، اس میں ولی کی اجازت کو ساتھ ملانا ضروری ہوگا. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ معنی ہے اکتفاء بالاہلیت القاصرۃ فی النافع، اکتفا کرتے ہوئے اہلیت قاصرہ پر ہی نافع تصرف کے اندر، واشتراطا للکاملۃ فی الضاری، اور شرط لگاتے ہوئے اہلیت کاملہ کی شرط لگاتے ہوئے فی الضاری کس کے اندر بھائی؟ اس تصرف جو صرف نقصان دہ ہی ہے، ودفعا للضرری، اور ضرر کو دور کرنے کے لیے، اور ضرر کو دور کرنے کے لیے، بانضمام رأی الولی، ولی کی رائے کے ساتھ ملانے کے ساتھ، ولی کی رائے کو ساتھ ملا کر ساتھ ملانے کے ذریعے ضرر کو کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا. فی المتردد بینہما، اس تصرف کے اندر جو متردد ہو ان دونوں کے بیچ، یعنی نفع اور نقصان میں. وَعِنْدَ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهِ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لَا تَصِحُ تَصَرُّفُهُ بِإِجَازَةِ الْوَلِي، بچے کا تصرف ولی کی اجازت کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوتا. فَقَذَا لَا يَصِحُ إِسْلَامُهُ، اسی طرح اس کا اسلام مسلمان ہونا بھی صحیح نہیں. وَشَرْطُهُ أَنْ يَعْقَلَ الْبَيْعَ طَالِبًا لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءَ جَالِبًا لَهُ، اور شرط یہ ہے مولانا اس کی، بھئی بچے کا تصرف صحیح ہو جائے گا جب ولی اس کی اجازت دے دے، لیکن تب جبکہ بچہ سمجھتا بھی ہو کس بات کو، کہ بیع جو ہے اس سے ملکیت ختم ہوتی ہے اور شراء سے ملکیت ثابت ہوتی ہے. بھئی آپ ایک چیز بیچتے ہیں تو اس میں آپ کی ملکیت ختم ہوتی ہے، اور جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں آپ کی ملکیت ثابت ہوتی ہے. تو بچہ اگر یہ سمجھتا ہے پھر تو ولی کی اجازت سے اس کا تصرف نافذ ہوگا، ورنہ تو پھر ولی کی اجازت سے بھی نافذ نہیں. یہ معنی وشرط ہو، اور شرط اس کی یہ ہے، ایاں قال البیع، کہ وہ سمجھتا ہو بیع کو بھی، یہ بات سمجھتا ہو مولانا کہ بیع جو ہے سالبن للملکی، یہ کیا ہے؟ یہ ملکیت کو سلب کرنے والی یعنی ختم کرنے والی ہے. والشراء جالبن لہو، اور شراء جو ہے ملکیت کو کھینچنے والی ہے یعنی ملکیت کو ثابت کرنے والی ہے. وولیو، اچھا بچے کا ولی کون ہے؟ کہتے ہیں وولیوہو ابوہو، بچے کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے. ثم وصیہو، پھر اس کے باپ کا وصی، باپ اگر مر جائے تو باپ نے جس کو نگران بنایا وہ کون ہے؟ بچے کا ولی ہے. ثم جدہو، بھئی اگر باپ نے کسی کو نگران نہیں بنایا تو پھر کون ہے؟ ثم جدہو، پھر اس کا دادا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ اگر دادا بھی مر جائے مولانا، ثم وصیہو، تو دادا کا جو وصی ہے، دادا نے اگر کسی کو نگران بنایا تو وہ وصی ہے، وہ اس کا ولی ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو ثم القاضی، تو پھر کون ہے؟ قاضی او وصیہو، یا قاضی کا وصی. ترتیب سمجھ میں آئی؟ بچے کا ولی سب سے پہلے باپ، باپ مر جائے تو پھر باپ کا جو وصی ہے وہ، اگر وہ بھی مر جائے پھر کون؟ دادا. اگر دادا بھی مر جائے پھر کون؟ دادا کا وصی، اگر وہ بھی مر جائے پھر کون؟ قاضی یا قاضی کا وصی. صورت سمجھ میں اس پہ اشکال ہوتا ہے. باقیوں میں سب میں کہا پہلے یہ، پہلے باپ، پھر باپ کا وصی، پھر دادا، پھر دادا کا وصی. اور قاضی کی بات آئی تو وہاں او کا لفظ لے آئے، قاضی ہے یا قاضی کا وصی ہے. یہاں او کا لفظ کیوں لائے کہ آخر میں قاضی وصی ہوگا یا قاضی کا، اور باقیوں میں او کا لفظ کیوں نہیں ذکر کیا کہ باپ ولی ہوگا یا باپ کا وصی، دادا ہوگا یا دادا کا، وہاں او کا لفظ کیوں نہیں لائے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں باپ پہلے نگران ولی ہے، اور باپ کا وصی کب آئے گا ولی بنے گا؟ جب باپ مر جائے گا. جب باپ کیا ہوگا؟ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا ولی باپ ہوگا یا باپ کا وصی ہوگا؟ باپ ہوگا یا باپ کا؟ نہیں بھائی، باپ اور باپ کے وصی میں سے ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک باپ ہے تب تک وصی نہیں، اور جب وصی ہے تب باپ نہیں. بھائی پورت سمجھ میں آگے، تو وہاں جو وصی بنتے ہیں وہ ان کی موت کے بعد بنتے ہیں، جبکہ قاضی تو اپنی زندگی میں ہی کیا کر سکتا ہے؟ وصی بنا سکتا. بھائی قاضی کتنا کس کس بچے کو سنبھالے بھائی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ خود کسی کو نگران بناتا چلا جاتا ہے، جو بھی اس کے سامنے یتیم آتے ہیں سب کو لیے کیا بناتا چلا جاتا ہے؟ نگران. تو وہ قاضی کی زندگی میں ہی ہوں گے اس کے وصی، جبکہ باپ اور دادا کا وصی جو ہوگا وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا بلکہ ان کے مرنے کے بعد. انما قال ثم وصیہ فی الاولین، بھائی پہلے دو کے اندر ماتین نے ثم وصیہ فرمایا، ثم کے ذکر کیا، وقال او وصیہ فی الاخیرہ، اور آخر میں یعنی قاضی کے اندر کیا فرمایا؟ او وصیہ. کہتے ہیں لئن وصی الا بمن استخلفه بعد موته، اس لیے کہ باپ کا وصی من وہ شخص ہے، استخلفه، جس کو باپ نے خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، بعد موته، اپنی موت کے بعد نائب بنایا ہے. کس چیز میں؟ فی تصرف فی المال ولدہ، اپنے بچے کے مال میں تصرف کے اندر. بھائی واما الذی اذن له، باقی وہ شخص اذن له، جس کو اجازت دی ہے باپ نے، فی تصرف، تصرف کرنے کے اندر، حال حیاتہ، اپنی زندگی میں، فوکیل لا وصی، وہ وکیل ہوتا ہے وصی نہیں، وصی تو باپ کے مرنے کے بعد وصی ہوگا، تو وہاں ثم کا لفظ لانا پڑے گا. بھائی وقذا فی الجد، اور اسی طرح جد میں بھی ہے. واما وصی القاضی، باقی جو قاضی کا وصی ہے، وہو الذی امرہ بالتصرف فی مال الیتیم، قاضی کا وصی وہ شخص ہے، امرہ، جس کو قاضی نے حکم دیا ہے، بالتصرف فی مال الیتیم، یتیم کے مال میں تصرف کا، وہ قاضی کا وصی ہے. فہو یتصرف فی حال حیات القاضی، تو وہ تصرف کرتا ہے قاضی کی زندگی کی حالت میں ہی. وان جی، تو قاضی کی حیات کی حالت میں وہ تصرف کرتا ہے. تو لہذا او کہا، قاضی بھی ہو سکتا ہے، قاضی کا وصی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وصی قاضی کا وصی قاضی کی زندگی میں ہی ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وانما سمی وصیا، اچھا بھائی قاضی نے جس کو نگران بنایا اسے وصی کیوں کہتے ہو؟ اسے کیا کہتے ہو؟ وصی. کہتے ہیں وانما سمی وصیا، یہ جو قاضی کا وصی ہے اس کو وصی کہا جاتا ہے، اس کا وصی نام رکھا جاتا ہے. ما ان الایفاء هو الاستخلاف بعد الموت، باوجود اس کے کہ ایفاء وہ تو موت کے بعد خلیفہ بنانا ہے، لیکن یہاں اس کو بھی وصی کہہ دیا جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ نَا يَسِيرُ خَلِیفَةً لِلْأَبِ، اس لیے کہ جو قاضی کا وصی ہے یہ دراصل کس کا خلیفہ بنے گا، کس کا نائب بنے گا؟ اس یتیم کے باپ کا نائب بنے گا، قاضی کا نائب نہیں بنے گا. تو باپ مر چکا ہے اور مرنے کے بعد جو نائب بنتا ہے وہ وصی ہی تو کہلاتا ہے، اسی لیے اس کا نام بھی کیا رکھا؟ وصی. لِأَنَّ هُنَا يَصِيرُ خَلِیفَةً لِلْأَبِ، اس لیے کہ یہاں پر باپ کا خلیفہ بنتا ہے. كَأَنَّ الْأَبَ جَعَلَهُ وَصِيًّا، گویا کہ باپ ہی نے اس کو نگران بنایا ہے. فَإِنْ فَعَلَ الْقَاضِي، بس اگر قاضی ایسا کر دیتا ہے یعنی وصی بنا دیتا ہے، يَصِيرُ كَفِعْلِهِ، تو یہ اسی کے باپ کے فعل کی طرح ہے، قاضی کا بنانا اس کے باپ کے وصی بنانے کی طرح ہے. فمان الکلامی, تو کلام کا معنی یہ ہوا ان ولیہ ابوہ, کہ بچے کا ولی اس کا باپ ہے. ثم وصیہ, پھر باپ کا وصی ہے بعد موتی ہی, باپ کے مرنے کے بعد. ثم الجد, پھر اس کا دادا ہے. ان لم یکن الاب ولا وصیہ, اگر اس کا باپ اور باپ کا وصی نہ ہو. ثم وصیہ, پھر دادا کا وصی ہے بعد موتی ہی, دادا کی موت کے بعد. ثم القاضی او وصیہ, پھر قاضی ہے یا قاضی کا وصی ہے. ایہما تصرف صحا, ان دونوں میں سے قاضی اور اس کے وصی میں سے جو بھی تصرف کرے گا یہ صحیح ہے. ولو اقر بما معه من کسبه او ارثه صحا, اور اگر بچے نے اقرار کر لیا وہ مال جو اس کے پاس ہے, من کسبه اس کی کمائی میں سے, او ارثه یا وراثت میں سے, صحا, یہ اس کا اقرار کیا ہے صحیح ہے. مولانا بھائی بچے کے پاس دو قسم کے مال آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس نے کچھ تجارت کر کے مال کما لیا ہو, یا اس کو کس طور پر ملا ہے کچھ مال وراثت. اس میں وہ اقرار کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے دیون وغیرہ کا, تو ان دونوں میں اس کا اقرار صحیح ہے, وراثت کے مال میں بھی اور کمائی کے مال میں بھی. فَإِنَّ الْوَلِيَّ إِذَا أَذِنَ الصَّبِيُّ بِالتِّجَارَةِ, اس لیے کہ جب ولی نے بچے کو اجازت دے دی تجارت کی تو صح اقرارہ بکسبہ, تو اس کا اقرار صحیح ہے اس کی کمائی کے بارے میں. لِأَنَّهُ مِن تَمَامِ التِّجَارَةِ, اس لیے کہ یہ بھی کس میں سے ہے؟ تمام تجارت میں سے ہے. بھائی اگر بچے کے اقرار کو ہم صحیح نہ کہیں پھر تو کوئی اس کے ساتھ تجارت ہی نہیں کرے گا, معاملات ہی نہیں کرے گا, کہ بھائی اس کا تو اقرار ہی معتبر نہیں, میرے پیسے اگر اس کے پاس پھنس گئے تو پھر تو وصول ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ ضروری ہے اس تجارت کے لیے. اذ لو لم یصح اقراره لا يعامله الناس, اس لیے کہ اگر اس کا اقرار صحیح نہیں ہوگا تو لوگ اس کا معاملات ہی نہیں کریں گے. ما ان اقرار الولی لا یصح, ساتھ اس کے کہ ولی کا اقرار بھی صحیح نہیں, بچے کے اقرار کو بھی ہم صحیح قرار نہ دیں اور ولی کا اقرار بھی صحیح نہیں ہوگا. کیوں نہیں صحیح ہو سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اقرار اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے, غیر بارے میں. تو ولی جو اقرار کرے گا اپنی ذات کے بارے میں تو کر سکتا ہے, بچے کے بارے میں اقرار, تو بچے کا بھی اقرار نہیں ہم نے کہا اور ولی کا بھی, ولی بھی اس کے بارے میں اقرار نہیں کر سکتا, تو ان بیچارے جن کے ساتھ بچے نے معاملات کیے تھے ان ساروں کے پیسے کیا ہو جائیں گے؟ مارے جائیں گے. لہٰذا ہم نے کیا کہا؟ بچے کا اقرار صحیح ہے. مان اقرار الولی ساتھ اس کے کہ ولی کا اقرار بھی صحیح نہیں ہے. لأنه اقرار على الغیر, اس لیے کہ وہ تو اقرار على الغیر ہوا. وہ اقرار سبھی و اقرار على نفسی, جبکہ بچے کا جو اقرار ہے وہ تو اپنی ذات پر اقرار ہے. والحجر ارتفع بالاذن, اور حجر جو ہے پابندی جو تھی بچے پر وہ تو اٹھ چکی ہے. کس کی وجہ سے؟ جب ولی نے اجازت دی تھی تو وہ پابندی اٹھ چکی ہے, تو بھی اقرار صحیح ہونا چاہیے. فصار کل بالغ, تو بچہ بھی کس کی طرح ہو گیا؟ اجازت کی وجہ سے بالغ کی طرح ہو گیا. فصح اقراره بالارث ایضا, تو صحیح ہو جائے گا بچے کا اقرار وراثت کے بارے میں بھی. فی ظاہر روایت, کس کے مطابق؟ ظاہر اور روایت کے مطابق. وانا بحنیفہ رحمۃ اللہ, امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک, انه لا یصح فی الارث, کہ اس کا اقرار وراثت کے بارے میں صحیح. لأنه انما يصح في الكسب, اس لیے کہ اس کا اقرار اس کی کمائی میں صحیح ہے. لأنه من توابع التجارتی, اس لیے کہ یہ اس کی کمائی جو ہے, کمائی کے اندر اقرار, یہ کیا ہے؟ توابع تجارت میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ کمائی میں اقرار کرتا ہے بھائی, تو یہ تجارت کے توابع میں سے ہے. ولا كذلك في الارث, لیکن مال وراثت میں ایسا نہیں ہے. چلیے مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.